الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى والدين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تقریب باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، عقیدہ نبوت کی اہمیت، رسالت، عقیدہ رسالت کا مفہوم، عقیدہ رسالت کی توضیع، اس کے معانی، اس کے مفاہیم کو گزشتہ 2 سے 3 درس قرآن میں عقیدہ نبوت سے مکمل واقفیت کے حوالے سے بالتدریج درجہ بدرجہ سلسلہ وار اس موضوع کی تفہیم اور اس موضوع کی وضاحت کے حوالے سے قرآن و سنت اور اجلہ مفسرین، اکابر و اولیاء و صالحین کے اقوال سے اس مضامین کی حقیقت کو آپ حضرات کی خدمت میں بتوفیقی تعالی ذکر کیا جا رہا تھا، اور اس میں خاص سلسلہ جو گزشتہ درس قرآن کے اندر کی خاص انفرادیت رہی، وہ خاص موضوع یہ رہا کہ ایمان اور اس کے تقاضے، یعنی ایمان لانے کے بعد جن جن چیزوں پر ایمان لانا ہے، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، اور عقیدہ رسالت تصدیق کے اعتبار سے تمام عقائد کی اساس و بنیاد کہلاتی ہے، کیونکہ تمام عقائد کا تعارف اور تمام عقائد کی قبولیت نبوت کے عقیدے کی قبولیت پر موقوف ہے۔ جب تک نبی کی نبوت کو قبول نہ کیا جائے تو عقیدہ توحید اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا قبول نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمام عقائد ایک دعوے کی حیثیت رکھتے ہیں اور عقیدہ نبوت اس کی دلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام حقائق و معارف اور ان تمام مسلمات کو جو عقائد کے ہیں، وہ نبی کی زبان سے اور نبی کے منصب کے تحت اس کا اجرا اور اس کو جاری و ساری فرمایا۔ تو جب تک نبی کی نبوت پر عقیدہ مکمل نہ ہو جائے، اس وقت تک دیگر عقائد کی سلامتی کا تصور بھی پیدا نہیں ہوتا. اور یقیناً جس نے نبی کو مان لیا اس نے قیامت کو بھی مان لیا، اس نے اللہ کی وحدانیت کو بھی مان لیا، نبی کی زبان سے جو کلمات جاری ہوئے، جو عقیدے جاری ہوئے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ نبی کو مان رہا ہے تو نبی کو اللہ کا نبی مان رہا ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مان رہا ہے، تو اس سے عقیدہ نبوت، وجود باری تعالیٰ، اللہ کا ہونا، ایک ہونا، تنہا ہونا، المختصر، اب نبی کی زبان سے جتنے عقیدے جاری ہو گئے وہ تمام کو وہ اس کے ضمن میں قبول کر رہا ہے. لیکن عقیدہ نبوت ہی کا منکر ہو جائے اور پھر وہ آ کر کلمہ توحید یا عقیدہ توحید کی طرف اپنے آپ کو لانے کی کوشش کرے تو وہ عقیدہ کسی طور پر گویا کہ مستحکم نہیں ہو سکتا. اسی لیے اسلامی نظریات کے اندر عقیدہ نبوت کو سب سے بڑی بنیادی اور حیثیت حاصل ہے. اس پر میں نے بڑے تفصیلی خطاب آپ کی خدمت میں گزشتہ درس قرآنوں میں کیا ہے کہ نبی اور رسول، رسالت کس کو کہتے ہیں؟ تو میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی کہ رسالت جو ہے وہ سفارت کا منصب ہے، رسالت جو ہے وہ سفارت کا منصب ہے اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان، وہ تعلق کا منصب ہے. تو لہذا اللہ رب العالمین کے احکام اور اللہ رب العالمین سے متعلق جو نظریات ہے وہ اسی رب کریم کی سفیر محبوب کے ذریعے حاصل ہو سکتے ہیں. نبوت وہ تعلق ہے اللہ اور بندے کے درمیان کہ بندہ اللہ رب العالمین سے اور مخلوق اللہ رب العالمین سے براہ راست استفادہ نہیں کر سکتی، اور اللہ رب العالمین اگر بندوں پر اپنا فیض جاری فرمائے تو بندوں میں یہ استطاعت اور یہ قوت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کو برداشت کر سکے. تو نبوت ایک ایسا منصب ہوتا ہے، نبی ایک ایسی ذات ہوتی ہے جو اللہ اور بندوں کے درمیان ایک واسطہ ہوتا ہے کہ جو بندوں، اللہ رب العالمین کے احکام، اللہ رب العالمین کا فیض بندوں تک پہنچاتا ہے اور بندوں کے معاملات اللہ رب العالمین تک پہنچاتا ہے. اس میں اللہ رب العالمین کے لیے مجبوری نہیں کہ وہ نبی کا محتاج ہو گیا، نہیں، ہم محتاج ہوتے ہیں نبی کے کہ ہم اپنے معاملات رب تک براہ راست کر ہی نہیں سکتے اور نہ رب سے براہ راست لے سکتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کو اتارنے کے باوجود اس سے آگے پہنچانے کے لیے نبی کی ذات کو سامنے رکھا ہے. تو رسالت کہتے ہی منصب سفارت کو ہے کہ وہ سفیر ہوتا ہے اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان، وہ برزخ ہوتا ہے اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان. اس پر ایک تفصیلی خطاب گویا کہ بالتدریج آپ کی خدمت کے اندر ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. اب اسی کی ایک نہج آپ کی خدمت میں آج ذکر کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کو اور کائنات میں جو اللہ رب العالمین کے وہ محبوب بندے ہیں جو ایمان اور ایقان اور اس عقیدہ خاص کے ساتھ وابستہ ہو چکے ہیں کہ جو عقیدہ اپنانا، جس کو قبول کرنا ایک انسان کو مسلمان بنانے کا ضامن تھا، ایک انسان کو مومن بنانے کا ضامن تھا، تو وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، وہ لوگ جو ایمانی کلمات کو جان کر، ایمانی تصورات اور عقائد و تصدیقات کو یقین کر کے وہ دار اسلام میں آ چکے ہیں اور وہ اہل ایمان کی صفوف میں شمار ہو چکے ہیں، تو اب اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے ذریعے، قرآن مجید برہان رشید کے ذریعے ان کے لیے اسلامی عقائد بھی اتارے، احکام بھی اتارے، اور ان کی تشرفی کے لیے، ان کی باطنی اور ان کی نفسیاتی تقاضوں کی پختگی کے لیے، دنیاوی حالات اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ تمام اصول اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نازل فرمائے. اور قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے صرف احکام کی کتاب نہیں بنایا، رب کریم نے قرآن کو صرف عقیدے کی کتاب نہیں بنایا، بلکہ انسان کو جن جن ضروریات کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، انسان کا جن جن شعبوں کے ساتھ واسطہ اور تعلق پڑتا ہے، قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کو ان تمام شعبوں پر محیط رکھا ہے. اب چاہے انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی ایک منشور یعنی عقیدے کی ضرورت پڑتی ہے، اس حقیقی عقیدے جو انسان کے مزاج کے مطابق ہے اور انسان کی بقا و فطر ضمیر کے مطابق ہے، اس حقائق کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا. عقائد کو قبول کرنے کے بعد مزید اپنے رب کے قریب ہونے کے لیے جو اعمال اور احکام کی پابندی ہے، اس کے تقاضے انسان کی جسم کی ساخت باغ سہولت کے اعتبار سے اور اس کی فکری نظریاتی تربیت کے اعتبار سے، اس کی ظاہری اور روحانی تربیت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی صورت میں وہ احکام اس پر اتارے اور اس کی تفصیلات کو بیان فرمایا.
اور ساتھ ہی ساتھ انسان کو اپنے قدموں پر قائم رہنے کے لیے بظاہر دنیا جو ایک امتحان اور ابتلاء اور آزمائش کی آمدگاہ ہے، اس میں انسان اپنے نظریات کو کیسے سلامتی کے طور پر رکھ سکتا ہے، تو مستقبل میں ہونے والے واقعات اور مستقبل میں ہونے والے رو پذیر ہونے والے وہ واقعات، یعنی ظاہری حالات تو بظاہر یوں لگتے ہیں کہ جناب ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بظاہر صدق پر مبنی نہیں ہے، آگے چل کر ہمارا کیا ہوا معاملہ، ہمارے عقائد، ہمارے نظریات، ہمارے ملت، ہماری باتیں ساری ختم ہو جائیں گی، تو جہاں پر عقائد و نظریات اور احکام کے ذریعے انسان کے ظاہر و باطن کو کے خاص شعبے کو مطمئن کیا گیا، وہیں پر انسان کے اطمینان کے لیے، مومن کے اطمینان کے لیے وہ تمام مستقبل میں ہونے والے واقعات اور مستقبل میں رو پذیر ہونے والے وہ تمام حوادثات، واقعات کی غیبی تمام خبریں بھی قرآن مجید نے ذکر فرمائی ہے، تاکہ انسان مطمئن رہنے کے لیے مستقبل کی پلاننگ کرتا ہے کہ آگے چل کر میرے ساتھ کیا ہوگا، تو قرآن نے جہاں پر دیگر شعبے کے اندر انسان کو عقائد کے شعبے کے اندر مطمئن کر دیا، احکام اور روحانیت کے شعبے کے اندر مطمئن کر دیا، وہیں پر وہ تمام شغاف کو بھی قرآن نے مکمل کر دیا ہے اور اس کو بھر دیا ہے اور اس کو ختم کر دیا ہے کہ شیطان کہیں سے وار نہ کرے، یعنی مستقبل کی بھی خبریں قرآن کے ذریعے اور اللہ رب العالمین اپنے کلام کے ذریعے مومنین کی طرف پہنچا دی ہے کہ تم اپنے سامنے کفر و شرک، الہاد و بے دینی کی قوت اور کیفیت اور ان کے ملکی گویا کہ استعماری قوتوں کو اپنے سامنے جس قدر بام عروج پر دیکھو، لیکن اس بات پر یقین رکھو ہم تمہیں غیبی خبریں دیتے ہیں کہ وہ ہمیشہ شکست پر رہیں گے، تم صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، کامیابی تمہاری دہلیز کو چومے گی۔ تو یہ مستقبل کی خبریں جو نصیحتیں ہیں کہ کامیاب تم ہی رہو گے، یہ اتار و چڑھاؤ بظاہر تمہارے امتحان کے لیے ہے، ہم تمہیں مستقبل کی خبریں دیتے ہیں کہ کامیاب تم رہو گے، تو گویا کہ قرآن کا ایک خاص شعبہ جہاں پر احکام اور عقیدے کا ہے، وہیں پر قرآن کا ایک خاص شعبہ غیب کی خبریں بتانا بھی ہے، غیب کے علوم سے واقف کرنا بھی ہے، غیب کے تمام وہ قوانین اور غیب کے ان تمام معارف سے واقف کرنا ہے۔ ایک تو خود نبی کو مطمئن کرنا ہے کہ محبوب آپ کے سامنے جو آپ سچے عقیدے بیان کر رہے ہیں، سچے نظریات بیان کر رہے ہیں، سامنے سے رسپانس نہیں آ رہا ہے تو ہم آپ کو غیب کی خبریں دیتے ہیں کہ یہ وقتی اتار و چڑھاؤ ہے، کامیابی آپ ہی کے نام کی ہوگی اور دین آپ ہی کا غالب آئے گا۔ ایک تو غیبی خبریں نبی کو دینی ہے تاکہ نبی اپنے منشور کے اندر مضبوط ہو جائے، اور پھر نبی کی زبان سے امت کی طرف منتقل کرنا ان حالات اور ان تمام حوادثات کے لیے، تاکہ امتیں مستقبل میں نبی کی زبان سے بیان کردہ ان تمام حوادثات سے واقف ہو جائے کہ مستقبل میں کیا کیا چیزیں ایمان کے لیے خطرے کا باعث بنیں گی، اس سے تحفظ حاصل کریں، اور مستقبل میں کیا کیا ذرائع انسان کے ایمان کی ترقی کے درجے بنیں گے، ان کو قبول کرنے کی کوشش کریں۔ تو لہذا مستقبل کے واقعات اور غیبی خبریں اور غیب کی مستقبل کی پلاننگ اور فیوچر کی پلاننگ، یہ انسان کی نفسیات کی مضبوطی کے لیے ایک بہت مؤثر ذریعہ ہوتا ہے۔ تو خدا نے جہاں ماضی کے احوال بیان فرمائے ہیں، وہیں پر قرآن کے اندر مستقبل کے بھی احوال بیان فرمائے ہیں۔ اس اعتبار سے قرآن ان تمام علوم کا جامع ہے، جس کو کہا گیا کہ قرآن کے اندر جو علوم ذکر کیے گئے ہیں، میں اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں مختصر انداز میں یوں عرض کر سکتا ہوں کہ قرآن کے اندر جو علوم ذکر کیے گئے ہیں، میرے کہنے کا مقصد آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی قرآن انسان کو کی نفسیات کے تمام شعبے، فکر کے تمام شعبے، تحقیق اور ترقی کے تمام شعبوں پر قرآن نے آ کر کلام کیا ہے، جہاں ان کی سب سے پہلی بقا کے لیے فاسد اور گندے عقائد کی نفی کر کے سچے اور نکھرے اور جو ان کی ضمیر کے مطابق تھے، جو ان کی فطرت کے مطابق تھے، جو انسانی سوچ و بچار اور اس کی ضمیر جس کی مطابقت کرتی تھی، اس کے مطابق جہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے صحیح نظریات توحید کی صورت میں، وقوع قیامت کی صورت میں، عقیدہ نبوت کی صورت میں ذکر کر کے ان کو پہلی ساکھ دے کر کھڑا کیا ہے، وہیں پر انہیں مستقبل میں پرواز پکڑنے کے لیے، مستقبل میں آگے بڑھنے کے لیے غیبی خبروں سے بھی نوازا ہے کہ جو اچھا عقیدہ اور سچا نکھرا ہوا عقیدہ تمہارے پاس آ گیا ہے، تم صحیح ڈگر پر آ چکے ہو، لیکن بظاہر حالات عالم اسباب کے اعتبار سے، سببی اعتبار سے، اتار و چڑھاؤ کے ہیں، تم نے نظر ان اسباب پر نہیں رکھنی ہے، جو عقیدہ تم لا چکے ہو اور جس پر لا چکے ہو، جس کو تم نے اپنے متاع حقیقی اور رب تم نے یقین کر لیا ہے، وہی رب آنے والے واقعات، آنے والے حوادثات سے متعلق تمہیں تحفظات بھی بتائے گا، تمہیں ترقی کے مراحل بھی بنائے گا، تاکہ تم تحفظات کے ان طریقے پر چلو اور اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکو۔ مثال کے طور پر جس طرح کے حال میں دیکھیں، جو طوفان کی کیفیت چل رہی تھی، اس کے لیے پیشن گوئیاں کی گئی کہ جناب یوں کر لیا جائے تو حفاظت رہے گی، یوں کر لیا جائے تو حفاظت رہے گی. تو طوفان آئے گا یہ تو مستقبل کی بات تھی، لیکن اس سے پہلے وہ علم مادی کے ماہرین اور محکمہ موسمیات نے اپنی طرف سے عوام کی بے چینی ختم کرنے کے لیے، ان کی استرابی ختم کرنے کے لیے کئی مشورے آپ کے سامنے پیش کیے کہ جناب اس طرح آ سکتا ہے، اس طرح آ سکتا ہے، اس طرح آ سکتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ مستقبل کی وہ پلاننگ جو حوادثات سے بچنے کے لیے ہوتی ہے وہ تحفظ دیتی ہے. تو لہذا قرآن مجید برہان رشید جو علم ازلی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا کلام ہے، تو اللہ رب العالمین نے مومنین کے عقیدے کے تحفظ کے لیے، ان کی فکری تحفظ کے لیے مستقبل کی باتیں اپنے نبی کی زبان سے جاری فرما دی ہے، اور اپنے محبوب پر جو قرآن اتارا اس میں ظاہر فرما دی ہے کہ جو عقیدہ تم اللہ پر لا رہے ہو یہ چند دنوں کی بات نہیں ہے، اسی کو حقیقی دوام ہے. جو تم نبی پر عقیدہ لا رہے ہو یہ چند دنوں کی بات نہیں ہے، اسی کو حقیقی طور پر دوام ہے. اور اس کو دوام کیسا ہوگا؟ تو مستقبل میں روح پذیر ہونے والے واقعات اور کیفیات کو خدا نے قرآن کے ذریعے اور اپنی نبی کی زبان کے ذریعے پہلے ہی ظاہر فرما دیا تاکہ مومن اس سے تحفظ حاصل کر سکے. اور اسی کو ان علوم کے گویا کے جس کو کہا جاتا ہے کہ قرآن مستقبل کی خبریں ہیں، قرآن میں غیب کی خبریں ہیں. بھائی قرآن میں غیب کی خبریں کیوں دی گئی ہیں؟ قرآن تو ایک کتاب ہدایت ہے، بس وہ ہدایت کا ایک نصاب پیش کر کے بات مکمل کر لے. لیکن وہ لوگ بہت جلباز ہیں جو قرآن کو غیبی خبروں سے خالی جانتے ہیں، اس لیے کہ ہدایت کی اساس اور بنیاد اس شخص کو مطمئن کرنا ہے کہ جس کی طرف آپ ہدایت کو اتار رہے ہیں اور جس کی طرف آپ معاملات کو اتار رہے ہیں. جب تک اس کے لیے انسان کی طبیعت یہ ہے کہ وہ کسی منشور کو جب قبول کرتا ہے، کسی شے کو لیتا ہے، تو مستقبل کے نظریات کی پلاننگ کے ساتھ اسے جوڑتا ہے. اگر مستقبل کے اندر اس کا نتیجہ اسے واضح نظر آتا ہے تو فوراً اس تجویز کو وہ لے لیتا ہے، اس کام کو وہ شروع کر دیتا ہے. کاروبار کی صورت ہو یا کوئی اور بھی صورت ہو، لیکن لگے کہ جناب آج یہ سودا خرید لیا جائے کل مارکیٹ گر جائے گی، کل جناب اس کا خانہ خراب ہو جائے گا، تو مستقبل کے فساد کو دیکھ کر انسان کبھی اس سودے کو نہیں اپناتا. تو لہذا انسان کی یہ ہمیشہ طبیعت رہی ہے کہ کسی بھی سودے کو جو اپناتا ہے وہ مستقبل کی پلاننگ سے اپناتا ہے. تو قرآن نے جہاں پر عقیدے کی بات کی ہے وہاں مستقبل کے تمام غیوبات کو بھی ذکر فرما دیا ہے. اس کا اجرا، اس کا جاری ہونا دو طریقے سے رہا ہے. ایک تو خود قرآن کی آیتیں اتری ہیں اور قرآن کی آیتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے تھے، اس کا اظہار احادیث میں اور رسول کے قول کی تفسیر و تشریح میں رسول کی زبان سے کرایا گیا ہے. یعنی رسول جو ہے وہ رب کریم کا خاص نمائندہ ہے جو لوگوں کو ہدایت بتاتا ہے، ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اور رب کریم لوگوں کے عقائد کے تحفظ کے لیے بھی تمام باتیں، یعنی مستقبل کی وہ تمام خبریں بالفاظ دیگر غیب کی تمام باتیں اسی نبی کے ذریعے جاری فرماتا ہے. تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ انسان کسی شے کا سودا جب کرتا ہے تو مستقبل کی بھلائی اور خرابی کو ملحوظ رکھتا ہے. تو قرآن نے جہاں پر اسے یہ سچی عقیدے دیے ہیں تو مستقبل کی اچھائی، وہ غیب کی ساری خبریں بھی قرآن کے اندر اتار دی ہیں. اس کو دوسرے انداز میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، قرآن کی آیتیں دو قسم کی ہوتی ہیں اور قرآن کے مضامین دو قسم کے ہوتے ہیں. یا اس کو اگر تھوڑا قدر تفصیل ہم لے جائیں تو اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، یہ میں ذرا بنیاد سے اس بات کو اس لیے اٹھا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ نبی کے لیے غیب کو ماننا کیوں ضروری ہے. اور یہ ستی اور جلدبازی انداز کے اندر سرے سے کہہ دیا جاتا ہے نبی کا غیب جانے کا، تو یہ قرآن کس کو بتائے گا؟ قرآن کے علوم کون آگے، اس سے تعارف کون کرائے گا اور معاملات سے واقف کون کرائے گا؟ نبی اگر سرے سے غیب نہیں جانتا تو خدا کو تم جانتے تھے؟ تو خدا تو غیب الغیب ہے، اس کا تعارف بھی تو تمہیں نبی سے ہوا ہے. اگر نبی غیب نہیں جانتا تو پھر خدا کو تم جانتے ہو یا نبی جانتا ہے؟ تو جب خدا کو نبی ہی جانتا ہے اور تم خدا کو نبی کے ذریعے جانتے ہو، تو جب تم نے اس غیب کا ادراک نبی کے ذریعے کر دیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی خود غیب نہ جانتا ہو؟ لیکن یہ بڑے درد دل کے ساتھ میں آپ کے سامنے بات عرض کرنا چاہ رہا تھا. برائے کرم یہ تحقیقی درس ہوتا، تھوڑا سے نعرے سے پرہیز کیجئے اور ان جملوں کو اللہ رب العالمین کی کبریائی، آپ حضور کی عظمت و شان کو سنتے ہیں تو یقیناً ایمانی جذبات دل بھر آتا ہے، اس پر سبحان اللہ کے جملے کہہ دیا کریں تاکہ وقت مختصر ہوتا ہے. تو ہم یہ تحقیقی مقالہ یہاں پر پڑھ کر، جو اہل علم یہاں پر بیٹھے ہیں اور جو ہمارے دوست احباب بیٹھے ہیں یقیناً دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں اور قیمتی وقت یہاں پر صرف کرتے ہیں، تو وقت محدود ہوتا ہے، اس لیے ایک ایک موضوع کو چیپٹر وائز اور ایک ایک موضوع کو گویا کہ تسلسل کے ساتھ ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس موضوع کے اس حقائق کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج ہم فتنوں کی اس دہلیز پر آ گئے ہیں جو مسلمہ عقائد تھے وہ ہمارے نزدیک مناظرے کا ذریعہ بن گئے. جو ضروری عقائد تھے جس میں اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی, یعنی دلائل تو اپنی جگہ پر, عقلن بھی اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا تھا, یعنی عقلن بھی وہ چیز خلاف نظریات نہیں ہو سکتی تھی. لیکن آج ہم تحقیق سے, قرآن و سنت سے دور ہونے کی وجہ سے آج ہم نے ایسے موضوعات جو انتہائی مسلمات والے تھے اس کا انکار کرنا شروع کر دیا. مثال کے طور پر جس طرح میں نے آپ کے سامنے بات چیت کی, یہ نبی وسیلہ نہیں بن سکتا. ارے نبی کا منصب ہی وسیلے کا ہے, اس لیے کہ اسی کے ذریعے تو تم خدا تک پہنچتے ہو اور خدا کا فیضان تم تک پہنچتا ہے. تو دیکھیے کتنے بنیادی نظریے کا انکار کیا جا رہا ہے. نبی سے اگر وسیلے کا منصب چھین لیا جائے تو تصور نبوت ہی ختم ہو جاتا ہے, عقیدہ نبوت کی روح ہی ختم ہو کر رہ جاتی ہے. لہذا یہ کہنا کہ وسیلہ ششیرہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, یہ کس قدر جرت کے ساتھ شیطان ہمارے منہ سے جملے کہلوا رہا ہے. وسیلہ وسیلہ ذکر کرنے کے اعتبار سے تو ایک فضائل کا موضوع ہے, لیکن ضرورت عقیدت کو اور عقیدہ نبوت کی قبولیت کے اعتبار سے انتہائی اہم موضوع ہے کہ نبی ہوتا ہی وہ ذریعہ ہے جو خدا تک پہنچا دے, نبی ہوتا ہی وہ ذریعہ ہے کہ خدا کی باتیں اس کے ذریعے مخلوق تک پہنچ جائے. تو باپ دیکھیے یہ ایسے مسلمات نظریات ہیں جو نبی کی ذات کے ساتھ متعلق ہے, نبی کی صفات کے ساتھ متعلق ہے, جس سے عقیدے کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے, نظریات کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے. تو میں اسی حوالے سے آپ کی خدمت عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ قرآن محض نماز کا درس نہیں دیتا, قرآن محض احکام کا درس نہیں دیتا. میں آپ کے سامنے بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, قرآن کوئی سائنس کی کتاب بھی نہیں ہے. قرآن جہاں پر مستقبل کی خبریں دیتا ہے, اس ذرا لاجیکل نقطے کو اور منطقانہ نقطے کو بھی ذرا سماعت فرما لیجئے کہ قرآن صرف نماز کا درس نہیں دیتا, قرآن صرف روزے کا درس نہیں دیتا, قرآن عقیدے کے ساتھ ساتھ احکام کے ساتھ ساتھ مستقبل کی خبریں بھی دیتا ہے, اور مستقبل میں روح پذیر ہونے والی ترقیات کی نشاندہی کرتا ہے. مستقبل کے ہونے والے, رونما ہونے والے واقعات, حالات, کیفیات کے متعلق باتیں بھی دیتا ہے. مرور زمانہ کے اعتبار سے, زمانے کے مختلف ہونے کے حوالے سے, حوال کیسے کھڑے ہوں گے, آنے والا دور کیسے چیلنج کا دور ہوگا, قرآن اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے. ہاں, سائنس کے علوم, یہ غیب کے علوم کے ادراک کی ایک کیفیت ہوتی ہے. قرآن میں ایسے علوم ظاہر ہیں کہ جو معدنیات اور ان چیز علوم کو بیان کرتے ہیں. قرآن جب علوم کے سمندر بہاتا ہے تو اس میں سائنسی علوم کے ساتھ ساتھ کئی علوم کی نہریں جاری ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو قرآن صرف ایک علوم کی آمدگاہ نہیں ہے, بلکہ جن جن چیز پر علم کا اطلاق ہوگا قرآن کی ہر آیت ان تمام علم کو سیراب کرتی چلی جاتی ہے. اور میں ابھی آپ کی خدمت میں اس کی ایک مختصر سی تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں. جس نے قرآن کو سمجھ لیا وہ نبی کے علم کا کبھی انکار نہیں کر سکتا, جس نے قرآن کو سمجھ لیا وہ نبی کے مشاہدے کا کبھی انکار نہیں کر سکتا, جس نے قرآن کو سمجھ لیا وہ نبی کی شان و عظمت کا کبھی انکار نہیں کر سکتا. لیکن تف ہمیں یہ ہے کہ ہم بات تو قرآن کی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ صاحب قرآن کے تعلق کو کاٹ دیتے ہیں. لیکن قرآن کے ساتھ صاحب قرآن کے تعلق کو رکھا جائے کہ اگر قرآن, لوگ کہتے ہیں جناب قرآن ایک معیاری کتاب ہے, قرآن تمام علوم کی جامع کتاب ہے, تو میں کہوں گا قرآن علوم کی جامع کتاب ہے. یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہنے لگے جی قرآن کی آیتوں سے پتا چلا. میں نے کہا سبحان اللہ, قرآن تمام علوم کا جامع ہے, یہ قرآن پڑھنے سے آپ کو پتا چل گیا اور جس پر اترا ہے اسے نہیں پتا چلا؟ یہ عجیب منطق آپ نے بیان کر دی کہ جس کا نام محمد علی ہو اسے کسی چیز کی خبر نہیں, وہ بے مختار ہے. آپ قرآن پڑھ کر عالم بن سکتے ہیں, آپ قرآن پڑھ کر آپ کے قلب پر القاء ہو سکتا ہے, قرآن پڑھ کر, قرآن کو پڑھ کر, قرآن کی اوراد و وظائف کو پڑھ کر آپ کے قلب پر القاء ہو, اس کا دعویٰ آپ کر سکتے ہیں. قرآن کو پڑھ کر آپ مستقبل کی پیشن گوئیاں کر سکتے ہیں, یہ بات تو آپ کر رہے ہیں. لیکن جس کے قلب منیر پر قرآن اترا ہے اس کو آپ اس علم سے عاری مانے تو یہ کون سا نظریہ ہے؟ یہ کون سی توحید ہے؟ یہ کون سا قرآن فہمی ہے؟ یہ کون سی قرآن دانی ہے؟ حضرت گرامی, قرآن تو وہ کتاب ہے کہ جو پہاڑ پر اترے تو پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے. تو قرآن کے نزول کے لیے بھی سینہ مصطفیٰ کو خاص کیا گیا ہے. اس سینہ مصطفیٰ نے اس کی تلاوت کی, اس کی نزول کی, اس کے تحمل کی, تمام سختیوں کو برداشت کرنے کے بعد آنے والی امت کو سینے میں اتارنے کے لیے, اس کی قرآت کے لیے آسان کر دیا. تو جس نبی کے سینے کو اس کی سہل انداز کرنے کے لیے نزول کے اعتبار سے, اس کے تحمل کے اعتبار سے, اس کے نزول کی سختی کے اعتبار سے آسانی کا ذریعہ بنایا گیا, اسے تو علم سے معاذ اللہ عاری رکھا گیا, اور جو آگے چل کر اسے پڑھتا رہا اسے قرآن کے علوم سے معرفت حاصل ہو گئی. تو یہ کتنا کتنا عجیب و غریب لطیفہ ہے، یہ کتنا عجیب و غریب علمی مذاق ہے۔ لہذا قرآن کو جو سمجھتا ہے وہ اتنا ہی بارگاہ رسالت کے اندر مؤدب اور فرمان بردار ہو جاتا ہے۔ اس مختصر سے مقدمے کے بعد جو ہمارے سادہ ذہن کے بھائی بیٹھے تھے ان کے لیے میں نے اس کو تھوڑا قدر تفصیل کھولا ہے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ آگے جو میں مقدمہ اس مقدمے کے ضمن میں جو آگے میں بات لانا چاہ رہا ہوں اس سے ان کا ذہن استوار ہو سکے۔ اب آپ دیکھیے قرآن کے مضامین کو سمجھنے کے لیے دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ قرآن کریم کی آیتیں جس کو تھوڑا قدر تفصیل کیا جائے تو یہ ہے کہ تین قسم کے مضامین بیان کرتی ہے۔ کتنے؟ تین قسم کے مضامین قرآن میں، ایک قرآن کی آیت تین قسم کے مضامین بیان کرتی۔ ایک مضمون تو قرآن یہ بیان کرتا ہے جو عقائد سے متعلق، ایک مضمون وہ بیان کرتا ہے جو احکام سے متعلق، نماز روزہ زکوٰۃ، ایک مضمون قرآن بیان کرتا ہے قصص اور واقعات کے اعتبار سے، یعنی جو انبیاء کے واقعات ہیں، انبیاء کے قصے ہیں، انبیاء کے حالات ہیں۔ یعنی قرآن کی آیات تین مضمونوں کو بیان کرتی ہے۔ کتنے؟ ایک عقائد کو، ایک احکام کو، احکام کے اندر ہی امر و نہیں آ گیا، جس چیز کا حکم دیا گیا، جس چیز سے باز رکھا گیا، وہ تمام اصول آ گئے۔ اور تیسری چیز جو ذکر کی گئی ہے وہ قصص ہے، وہ امثال ہے، وہ سابقہ امتوں کے واقعات ہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں، یہ تین مضامین ذکر کیے گئے۔ ایک قرآن کی آیات میں تین قسم کے مضامین ذکر کیے گئے، لیکن اصل میں آیات کی دو قسمیں رکھی گئی ہیں۔ قرآن کی مضامین سے، قرآن کی آیات سے جو مضامین نکلیں گے، قرآن کی آیات سے جو موضوع نکلیں گے وہ تو تین ہیں۔ کتنے نکلیں گے؟ تین ہیں جو ہمارے سے متعلق ہیں، لیکن اصل آیات کو دو قسموں پر رکھا گیا، ایک محکم ہے، ایک متشابہات ہے۔ ایک محکم ہے اور ایک متشابہات ہے۔ محکم ان آیات کو کہتے ہیں، آسان انداز میں عرض کر دوں، محکم ان آیات کو کہتے ہیں کہ جس کی تلاوت بھی آسان ہے اور جس کے معنی اور اس کے مفاہیم اور اس میں کیا ذکر کیا جا رہا ہے، ان آیات کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس میں کن قواعد و ضابطے کو ذکر کیا گیا ہے، اس میں کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ہی بندہ پڑھتا ہے تو سہل انداز میں بڑی آسانی سے دماغ پر زور دیے بغیر اس کو تمام مضمون واضح ہو جاتے ہیں۔ اس سے جاہل آدمی نہیں مراد، علماء مراد ہیں، یعنی اس میں غور و تفکر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جو احکام سے متعلق بات ہے، اب نماز کا جو حکم آیا واقیم الصلاۃ، اب اس میں غور کرنے کی ضرورت نہیں کہ نماز کیا چیز ہوتی ہے اور یہاں پر یہ صلاۃ کی کیا صورت بیان کی گئی ہے، بالکل واضح طور پر مضمون آ جاتا ہے کہ زکوٰۃ دو، نماز ادا کرو، نبی کا عمل، اس کی تشریح، اس کی تفسیر کرتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ اس مضمون کو سمجھنے میں کوئی دماغ پر زور دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عقائد کا جو موضوع ہے، قیامت قائم ہوگی، ہر شخص نے مر کر ایک دفعہ زندہ ہو جانا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، قیامت حق ہے، مرنا حق ہے، موت آئے گی، فرشتے ہیں، دوزخ ہے، جنت ہے، اس چیزوں کو سمجھنے کے لیے ذہن پر غور کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو وہ چیزیں، وہ آیات جو گویا کہ بغیر غور و تفکر کے سمجھ میں آ سکے، سہل انداز میں سمجھ میں آ سکے، ان آیات کو محکمات کہا جاتا ہے۔ اسی کے اندر عقائد آ جاتے ہیں، اسی کے اندر احکام آ جاتے ہیں، اسی کے اندر قصص اور واقعات آ جاتے ہیں۔ تو یہ تین مضمون جو قرآن کے اتر رہے ہیں، یہ آیات محکمات سے اتر رہے ہیں۔ اصل میں آیت کی دو قسمیں ہیں، محکمات اور متشابہات، محکمات اور متشابہات۔ محکمات میں ظاہری چیزیں ساری بیان کر دی گئی ہیں، جس میں غور و تفکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس میں عقیدہ بھی آ گیا، جس میں احکام بھی آ گیا، اور جس میں واقعات، امثال، عوامر و نہی بھی آ گئے۔ اگر عقائد کی باتوں میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی تو یہ پھر سمجھنے کے لیے بہت مشکل ہو جاتا، اور احکام میں غور و فکر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی تو پھر یہ تو سمجھنے کے لیے بہت مشکل ہو جاتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو محکمات میں رکھا ہے، جو واضح آیات ہیں، جس کے پڑھنے سے مضمون واضح ہو جاتا ہے۔ اور ایک قرآن کی آیات جس کا نام ہے متشابہات، کہ جس کی تلاوت تو ہم کرتے ہیں لیکن اس کے معنی اتنے پوشیدہ ہیں، اتنے پوشیدہ ہیں، اتنے خفا میں ہیں اور اتنی پوشیدگی میں ہیں کہ جتنا انسان غور و فکر کرے، بڑے سے بڑا عالم اس سے متعلق جس قدر غور و فکر کرے تو اس کی تلاوت تو کر سکتا ہے لیکن اس کے معنی کو نہیں سمجھ سکتا۔ مثال کے طور پر الف لام میم، کافا یا انصاد، طہا یاسین، یہ جو آیات اتر رہی ہیں، حروف مقطعات اتر رہے ہیں، اس کا حتمی معنی کیا ہے؟ الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ کافا یا عین صاد کا معنی کیا ہے؟ یہ آیت متشابہات جس کی ہم تلاوت تو کر رہے ہیں لیکن اس کے معنی انتہائی اسرار رموز میں ہیں، غیب کے انتہائی پردوں کے اندر دبے ہوئے ہیں کہ اس کے معنی ہمارے سامنے واضح نہیں ہو رہے، اس کے معنی غور و تفکر کے باوجود ہمارے سامنے واضح نہیں ہو رہے، تو اب قرآن نے خود اپنی آیات کے ذریعے بتا دیا ہے کہ قرآن محض ایک واضح کلام نہیں بلکہ اس کے اندر خاص ایک جماعت کے لیے ایسے اشارات موجود ہیں، ایسے اشارات موجود ہیں۔ عام لوگ تو احکام کو، عقیدے کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی ایک خاص قسم جو ہے، جو غیبی باتوں پر مشتمل ہے، اسرار و رموز پر مشتمل ہے، آیات متشابہات پر مشتمل ہے، ہم پڑھتے ہیں الف لام میم، لیکن اس الف لام میم سے متعلق غیبی خزانے اس کے نیچے پوشیدہ ہے، کاف ہا یا عین صاد، اس کے نیچے کئی خدا کے اسرار و رموز اور خدا کی غیبی باتیں اس کے نزدیک پوشیدہ ہے، ہم اس سے واقفیت حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن قرآن مکمل کا مکمل رسول پاک پر اترا ہے، تو جہاں محکمات کا علم رسول اللہ کو دیا گیا ہے، وہی متشابہات کا علم بھی رسول اللہ کو دیا گیا ہے۔ تو قرآن نے اس بات کو خود واضح کر دیا ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن میں ایسے علوم موجود ہے جس تک رسول کے بغیر رسائی نہیں ہے، جس طرح کہ میں آپ کے سامنے آیت متشابہات میں ذکر کر رہا تھا۔ یہ کہہ دینا یہ قرآن سب سمجھ سکتے ہیں، تو پھر قرآن کی آیتوں کی دو قسمیں ہی نہیں کی جاتی، تمام آیات محکمات ہو جاتی، متشابہات اس سے ہوتی نہیں۔ لیکن متشابہات رکھی اس لیے گئی ہے کہ یہ رب کا کلام ہے، لوگوں کو ہدایت تو دینی ہے، لیکن ہدایت دینے کے ساتھ ساتھ جو ان سے متعلق باتیں ہیں وہ تو ان تک اتار دینی ہے اور ان تک ان تمام باتوں کو پہنچا دینا ہے، لیکن کچھ باتیں جو خاص رسول سے متعلق ہے وہ رسول ہی کو بتانی ہے، لوگوں کو نہیں بتانی ہے، اس کو الف لام میم کے ذمن میں بتا دیا جاتا ہے، اس کو حروف مقطعات کے ذمن میں بتا دیا جاتا ہے۔ اب اس کو ذرا میں تھوڑا ڈیپلی جا کر اس کو مزید سلیس کرتا ہوں، آسان کرتا ہوں۔ ہم نے بات شروع کی تھی کہ آیات کی دو قسمیں ہیں، محکمات اور متشابہات۔ محکمات ان آیات کو کہتے ہیں جس کے معنی واضح ہوتے ہیں، متشابہات اس آیات کو کہتے ہیں جس کے معنی بالکل مبہم غیر واضح ہوتے ہیں، غیب کے انتہائی پردوں میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس تک انسان اپنی غور و فکر سے تک رسائی نہیں لے سکتا، نہ پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو جو قرآن کی تبلیغ پر مامور کیا ہے، قرآن کی تعلیم پر مامور کیا ہے، تو رسول کی یہ ذمہ داری نہیں لگائی کہ وہ متشابہات بھی لوگوں کو سمجھائے، رسول کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ محکمات لوگوں کو سمجھائے۔ یعنی محکمات کے اندر جو عقیدے کی باتیں وہ لوگوں تک پہنچا دے، محکمات والی آیات جس میں عقیدہ ہے، محکمات والی آیات جس میں احکام ہے، محکمات والی آیات جس میں حرام و حلال کے مسائل ہیں، اس کا نبی کو پابند کیا گیا کہ یہ آیتیں آپ لوگوں کو سمجھاؤ۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب، نبی قرآن کی تعلیم دیتا ہے، کن آیات کی تعلیم دیتا ہے؟ محکمات کی۔ متشابہات، متشابہات کا کوئی اہل ہوگا تو نبی اس کو سمجھائے گا، اہل ہوگا تو نبی اس کو سمجھائے گا۔ متشابہات دراصل نبی کو اس کی نبوت کے درجے میں بلند کرنے والی چیز ہے، اپنے مزید قرب بخشنے والی چیز ہے۔ محکمات ہمیں خدا کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، متشابہات نبی کے درجے کی ترقی کا ہے۔ اس نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب تیری ہر آنے والی گھڑیاں گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ ہم نے خدا کے قریب ہونا ہے، تو ہم نے ماننا تو دونوں آیات کو ہے، محکمات کو بھی اور متشابہات کو، لیکن عمل کرنا ہم نے محکمات پر، یعنی خدا کے قریب ہونے کے لیے ہم نے محکمات پر عمل کرنا ہے۔ اور نبی جب خدا کے مزید قریب ہوتا چلا جاتا ہے تو وہ محکمات کے ساتھ ساتھ متشابہات کو سمجھتا چلا جاتا ہے۔ درجے کی ترقی کے لیے محکمات کو رکھا گیا ہے اور نبی کے درجے کی ترقی کے لیے متشابہات کو رکھا گیا ہے۔ بالفاظ دیگر ہمیں اپنے علوم کے اندر مہارت دلانے کے لیے محکمات کو رکھا گیا ہے اور نبی کے علم کے سمندر کو مزید اجاگر کرنے کے لیے متشابہات کو رکھا گیا ہے۔ اب ہمارا علم، بات واضح ہوگی، ہمارا علم نبی کا علم ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارا علم اور نبی کا علم جیسا ایک جیسا ہوتا تو پھر نبی کے لیے ضروری تھا کہ وہ دونوں آیتیں سمجھاتا، لیکن نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف محکمات کو سمجھائے، متشابہات کو نہ سمجھائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ساری خدائی جمع ہو کر نبی کے علم کا ایک ذرہ نہیں پا سکتی ہے۔ اگر محکمات کا سمجھنا امتیوں کے ادراک میں ہوتا، محکمات کا سمجھنا امتیوں کا سینہ اس کا احاطہ کر سکتا، متشابہات کو سمجھنا امت کا سینہ اس کا احاطہ کر سکتا، متشابہات کا سمجھنا انسانوں کا ذہن اس کا ادراک کر سکتا، تو نبی کو اس کا بھی پابند کیا جاتا۔ لیکن انسانوں کے ذہن میں وہ طاقت ہی نہیں ہے، ان کے سینوں میں وسعت ہی نہیں ہے کہ وہ متشابہات کے جام میں چھپے ہوئے رب کے غیب کے سمندر کا کوئی جام پی سکے۔ وہ صرف محکمات کو سمجھتے ہیں، رب کے غیب کے سمندر میں جو غوطہ زن ہوتا ہے وہ نبی کی ذات ہوا کرتی ہے۔ اس لیے امتی نبی کے برابر، امتی نبی کے برابر اب دیکھیں بنیادی کانسیپٹ ہے نبی کو نبی کی امتیاز کا، شان کا، کہ نبی امت کی طرح ہو نہیں سکتا. نبی جو جانتا ہے اس کو کوئی نہیں جانتا. مثال کے طور پر کئی احادیث اس پر موجود ہیں متشابہات کے حوالے سے، ایک نہیں درجن حدیث موجود ہے. سرکار مسکراتے ہیں تو صحابہ سمجھ جاتے ہیں کوئی بات ہونے والی ہے. یہ حضور کی مسکراہٹ بھی رب کے متشابہات میں سے ہے، یہ رب کے متشابہات کے اظہار میں سے ہے. اور جو قریبی ہوتے ہیں نا، اس لیے ملا جیون رحمۃ اللہ نے بھی لکھا کہ کافا یا ان سوت حامی میں انسی قاف، یہ آیات متشابہات ہیں، یعنی اس کے ضمن میں اللہ نے مستقبل کی باتوں کو پنہا رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، جس کو صرف نبی جانتا ہے. نبی جانتا، اور جو نبی کی صحبت سے اپنے آپ کو توحید کے نور سے منور کر لے تو نبی کے دل کی شعائیں اس کے دل پر چمکنا شروع ہوتی ہے، تو پھر وہ نبی کی صحبت میں بیٹھ کر اس چیز کو جاننا شروع کر دیتا ہے. اس لیے علامہ سید محمود آلوسی علیہ رحمت نے بھی لکھا کہ حروف مقطعات یہ آیت متشابہات ہے کیا؟ فرمایا جب یہ آیتیں اترتی ہیں، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، جب یہ آیتیں اترتی ہیں تو یہ آیتیں خود بتاتی ہیں. الف خود کہتا ہے یا رسول اللہ میرا معنی یہ ہے، لام خود کہتا ہے میرا معنی یہ ہے، میم خود کہتا ہے میرا معنی یہ ہے. اور پھر جو حضور کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، حضور کے فیض سے جڑتے چلے جاتے ہیں، تو تمام مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ متشابہات کو رب کریم نبی کو بتاتا ہے، اور نبی سے فیض اٹھانے والے اولیاء کے سینوں پر بھی ان کے حصے کے مطابق ان کے سینوں پر ظاہر کر دیا جاتا ہے، ان کے سینے کے اوپر اس کو ظاہر کر دیا جاتا ہے. یہی بات علامہ سید محمود آلوسی علیہ رحمت نے لکھی ہے، اور اسی بات کو بڑے خوبصورت انداز میں علامہ بیضاوی علیہ رحمت نے لکھا ہے. علامہ بیضاوی فرماتے ہیں کہ جو حروف مقطعات والی آیات ہیں جو غیب پر مشتمل ہے، کس پر ہے؟ علوم باطنی، جس کو آپ دوسرے انداز میں یہ کر سکتے ہیں کہ محکمات علوم ظاہری سے متعلق ہیں، محکمات علوم ظاہری سے متعلق ہے، اور متشابہات علوم باطنی سے متعلق ہے. جس کو بالفاظ دیگر کہیں کہ محکمات علم مشاہدے سے ہے اور متشابہات علم مغیبات میں سے ہے. وہ مشاہدے کا علم ہے اور یہ غیب کا علم ہے. غیب کے علم کو اللہ رب العالمین نے متشابہات کے ضمن میں رکھا ہے. اور ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، جنہوں نے قرآن کی 500 آیات کی تفسیر کی ہے، اس میں بڑی پیاری بات ذکر کرتے ہیں. کہتے جناب اگر ان آیات کا معنی رسول اللہ کو پتہ ہی نہ ہو کہ متشابہات کا کیا معنی ہے، تو پھر یہ تو ایسی بات ہوئی ہے کہ کسی ہندی شخص سے چینی زبان بات کی جائے، کسی ہندی شخص سے چینی زبان بات کی جائے، پاکستانی شخص سے کسی ایسی جگہ زبان میں بات کی جائے جس کو وہ نہیں جانتا ہو، تو لوگ سننے والے کو غلط نہیں کہیں گے، بات کرنے والے کو غلط کہیں گے کہ اسے جب پتا ہے کہ اس زبان سے واقف نہیں ہے تو یہ خود جاہل ہے، اس انداز میں بات کیوں کر رہا ہے. رب کریم بلا تشبیہ بلا تمثیل عرض کروں، رب کریم نے اگر الف لام کہہ کر، کاف ہا یا عین صاد کہہ کر حضور سے خطاب کیا ہے تو اس بات کی دلیل ہے، اس کو ساری خدائی تو نہیں جانتی، مصطفیٰ ضرور جانتے ہیں، اور یہ جانتے خود سے نہیں، رب کی تعلیم سے جانتے ہیں، رب کی عطا سے جانتے ہیں، رب کے سمجھانے سے جانتے ہیں. اب میرے دوستو اس کو تھوڑا سے مزید کلیئر میں کر دیتا ہوں، جو تھوڑا وقت ہمارے پاس اس پروگرام کے حوالے سے رہ گیا ہے اس کو ہم دوسرے درجے میں لے جا کر رکھتے ہیں. قرآن نے اس کا جگہ جگہ پر دعویٰ بھی کیا ہے، اور قرآن نے اس کی نظیریں بھی پیش کی ہے کہ قرآن محض نماز روزے والی کتاب نہیں ہے، قرآن کے اندر علوم غیبیہ کا ایک بہت بڑا سمندر واقف ہے، اور شاہد ہے کہ جو جتنا حضور کے قریب ہو جاتا ہے وہ علوم سے واقف ہو جاتا ہے. جس طرح کی ایک بڑی مشہور حدیث جو مسلم امام احمد کے اندر موجود ہے، جس طرح کی بڑی مشہور حدیث فتح الباری کتاب التحجد کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ جب حضور تحجد کے لیے بیدار ہوئے اور اٹھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے وضو کا پانی حضور کے لیے پیش کیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پانی لے کر وضو فرمایا، پھر نماز شروع فرمائی. نماز شروع کرتے وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کو سرکار نے اپنے ساتھ رکھا، اور جب نماز شروع کرنے کے لیے میرے آقا نے کانوں تک ہاتھ اٹھایا تو حضرت عبداللہ ابن عباس پیچھے ہٹ گئے. سرکار نے پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کیا، وہ پھر پیچھے ہٹ گئے، پھر اپنے ساتھ کیا، وہ پھر پیچھے ہٹ گئے. تیسری دفعہ حضور نے ان سے پوچھا کہ میں تجھے اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہوں، تو پیچھے کیوں ہو جاتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ادب نبوی، تعظیم نبوی کا خوبصورت باب سمجھایا. آپ فرماتے ہیں کہ ما کان یم بغی ان یصلی حذاک انت رسول اللہ، حضور کس میں یہ جرت ہے کہ وہ آپ سے کاندھا لگائے، آپ اللہ کے رسول ہیں، حضور یہ کس میں کمال ہے جو آپ کے ساتھ شانہ با شانہ لگا کر کھڑا ہو جائے، آپ کے ساتھ جڑ کر کھڑا ہو جائے، آپ اللہ کے رسول ہیں. حضور اس کی ان کی ادا سے اس قدر خوش ہوئے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کے سینے پر ہاتھ رکھا. اب دیکھیں قرآن میں غیبی خبریں بھی موجود ہیں، لیکن جو مصطفیٰ کو خوش کر دیتا ہے اللہ رب العالمین مصطفیٰ کے صدقے وہ علم اسے بھی عطا فرما دیتا ہے. سرکار نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا کی، اللہم علم بالتاویل وفقہم فی الدین، یا اللہ میرے اس عاشق غلام کو قرآن کی تعلیم عطا فرما، علم بالتاویل قرآن کی تعبیر عطا فرما، وفقہم فی الدین اور قرآن دین کی دانائی اور سمجھ عطا فرما. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس وقت سے میرا سینہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس قدر کشادہ ہوا، اس قدر روشن ہوا. فرماتے بڑی چیز تو بڑی چیز ہے، بعض علماء نے اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف بھی منسوب کیا ہے کہ بڑی چیز تو بڑی چیز ہے، اگر اونٹ کی رسی جیسی چیز اگر کھو جائے تو فرماتے لو دا علی قالو بعیر لوجدتو فی کتاب اللہ، تو قرآن کو پڑھ کر میں اسے ڈھونڈ لیتا ہوں. تو باپ دیکھیں، یہ کہا جائے کہ قرآن میں غیبی خبریں نہیں ہیں تو پھر یہ دعویٰ حضرت عبداللہ بن عباس نے کیسے کر دیا، یہ دعویٰ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیسے کر دیا کہ میری اونٹ کی رسی کھو جائے تو میں اونٹ کی رسی کو ڈھونڈنے کے لیے گھر کے برامدے کو اور گھر کے تمام خاص مقامات کو نہیں ڈھونڈتا، بلکہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. کہتے ہیں میں قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، قرآن مجھے خود بتا دیتا تیری اونٹ کی رسی کہاں ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اونٹ کی رسی جو سب سے گھٹیا اور خفیف چیز ہے، کہتے ہیں بڑی چیز تو قرآن مجھے بتاتا ہے، بڑی بڑی اور ضروری. اونٹ کی رسی تو غیر ضروری چیز ہے، یعنی ایک بظاہر گویا کہ حقیر چیز ہے. اس حقیر چیز اور یہ ضروری چیز اور نچلی سطح کی مثال اس لیے دی ہے کہ فرمایا بڑی چیز، ضروری چیز اور لازمی چیز تو قرآن تو مجھے بتا دیتا ہے، فرمایا اونٹ کی رسی جیسی چیز بھی اگر مجھ سے کھو جائے تو قرآن مجھے وہ بھی بتا دیتا ہے. میں کہتا ہوں آپ مجھے بتائیے کہ صحابی رسول جو حضور کا ادب کریں تو قرآن انہیں ان تمام علوم سے واقف کر دے، تو جب یہ وحی میرے آقا کے سینے پر اتر رہی ہے تو میرے آقا کو کیا علم اولین و آخرین نہیں عطا کیا گیا؟ اس پر مناظروں اور مباحثے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اور اس میں گویا کہ حضرت گرامی اس کی ضرورت اور اس کے لیے یہ لازمہ کیوں ہوتا ہے؟ تو اب دیکھیے کہ قرآن نے خود، یہ ہماری محض تقریر نہیں ہے، یہ محض ہماری لفاظی نہیں ہے، قرآن نے خود جگہ جگہ پر اس چیز کو کھول کے ذکر کیا ہے کہ قرآن واقعی میں ان تمام علوم کا جامع ہے. قرآن واقعی میں تمام مستقبل کی، تمام ماضی کی اور تمام حالیہ خبروں کا جامع ہے، مجموعہ ہے، اور رسول اللہ کے علم کا مجموعہ قرآن ہی ہے. کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم دیا گیا وہ قرآن کے ذریعے دیا گیا ہے، تو قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا مجموعہ ہے. سرکار کو جو علم ملا ہے وہ قرآن کے ذریعے ملا ہے، اور قرآن جو حضور کو علم دے رہا ہے تو قرآن صرف ظاہری علوم کا جامع نہیں ہے بلکہ غیوبات اور مستقبل کی خبریں اور متشابہات کے علوم کا جامع ہے. تو اس کے ذریعے جب مصطفیٰ کو خبریں دی جا رہی ہے تو یقیناً وہ تمام علوم سرکار کے سینوں میں انڈھیلے جا رہے ہیں. جس طرح کہ پہلے ہم اس دعوے کی طرف چلتے ہیں جو قرآن نے جگہ جگہ پر کیا ہے. قرآن پہلے کہتا ہے سورہ یاسین کے اندر وکل شیء احصینا فی امام مبین، ہر شے کے بیان کو ہم نے لپیٹ کے اندر اس کتاب کے اندر رکھ دیا ہے. وکل شیء احصینا فی امام مبین، ہر چیز کے بیان کو لا کر ہم نے اس کتاب کے اندر رکھ دیا ہے. فرمایا ولا رتب ولا یعبس الا فی کتاب مبین، اللہ فرماتا ہے لوگوں دیکھو ہم نے اس دنیا کو دو حصوں پر آباد کیا ہے، باغ اس کا حصہ تری پر ہے، باغ اس کا حصہ خشکی پر ہے. فرمایا نہ خشکی کی کوئی چیز ہم نے چھوڑی نہ تری کی کوئی چیز چھوڑی، مگر خشکی کے ذرے ذرے کو اور تری کے ذرے ذرے کو لا کر ہم نے اس کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے. تو یہ قرآن نے ان تمام علوم کو گویا کہ جمع کر دیا ہے کہ ہم نے خشکی اور تری کے تمام و علوم کو لا کر اس کے اندر جمع کر دیا. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس کا مشاہدہ بھی کرایا گیا. جب قرآن نے یہ دعویٰ کیا، ان گنت آیتیں قرآن کی اس بات پر موجود ہے. اس موضوع کو واضح کرنے کے لیے یہی آیت بہت بڑی ہے کہ وکل شیء احصینا فی امام مبین، ہم نے ہر شے کے کل کے بیان کو لا کر اس کلام کے اندر رکھ دیا ہے. اور تمام علماء متحققین نے، امام سیوطی علیہ رحمت نے اتقان کے اندر، تمام مفسرین اس بات کو لکھا ہے کہ قرآن کے اندر وہ تمام علوم شامل کر دیے گئے ہیں جو علم ظاہر کے اعتبار سے ہے اور علم مغیبات کے اعتبار سے، جو غیبی علم کے حوالے سے ہے اور جو ظاہری علم کے حوالے سے، تمام علوم کے اشارات قرآن کے اندر لا کر گویا کہ ذکر کر دیے گئے ہیں، رکھ دیے گئے ہیں. اور اس کا مشاہدہ صحابہ کرام علی مردوان نے اپنے دور میں کیا. مثال کے طور پر ایک بڑی مثال، جب جنگ بدر لڑی جا رہی تھی، صحابہ کرام نے دیکھا کہ 900 سے زیادہ کافر سامنے کھڑے ہیں اور یہاں پر مسلمان جو ہے وہ 313 ہے. تو 313 مسلمان ایک طرف ہیں اور سامنے 900 سے زیادہ کفار ہیں، اور جو 313 مسلمان ہیں ان کے پاس نہ اتنا اسلحہ ہے، نہ حربی آلات ہیں، نہ جنگی مضبوطی کے اعتبار سے ظاہری اسباب ہیں، جبکہ دوسری طرف ان کے پاس حربی آلات بھی ہیں اور جو جنگی اس دور کے تقاضے، اس مکمل تقاضوں کے ساتھ وہ لیس ہو کر آئے ہیں، تو ظاہری صورت تو یہی بتاتی ہے کہ مسلمان جنگ ہار جائیں گے. انسان کا تجربہ اور جو جنگی امور کے ماہرین ہیں وہ آنکھ بند کر کے یہ کہیں گے کہ جناب اس میں غور و تفکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے تو مضمون واضح ہو جاتا ہے کہ مسلمان ہار جائیں گے. لیکن قرآن نے ان کو ڈھراس دیتے ہوئے، جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ انسان وہی سودا خریدتا ہے جو مستقبل سے جڑا ہوا ہو. اب جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، چلو مر بھی گئے ہم، قتل بھی ہو گئے، لیکن جس منشور کے لیے لڑ رہے ہیں وہ منشور باقی رہے گا، ختم ہو جائے گا. تو انسان جب بھی کوئی سودا کرتا ہے، جس طرح میں عرض کر رہا تھا، مستقبل کے اندر اس کی اچھائی اور خرابی کو دیکھ کر کرتا ہے. خرابی ہو تو چھوڑ دے، اچھائی ہو تو قبول کر لیتا ہے. اب صحابہ کرام 313 ہیں، نیہتیں، تلواریں بھی نہیں ہیں، نیزے بھی نہیں ہیں، گنتی کی تعداد میں ہیں. اب اتنی بڑی فوج کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے عقیدے کی پختگی کے لیے اور انہیں مزید مضبوط کرنے کے لیے فرمایا، ڈرنا نہیں، ان کے لشکر پر زیادہ خائف نہ ہونا. فرمایا سیحزم الجمع ویولون الدبر، فرمایا کہ اب تم دیکھو گے یہ جو مجمع تمہارے سامنے کھڑا ہے، اب خدا و غیب کی خبریں دے کر مستقبل سے ان کا رشتہ جوڑ کر اس بات کو واضح کر رہا ہے. ارشاد باری تعالیٰ کہ محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دو کہ ان قریب کفار کا لشکر ہار کر بھاگ جائے گا، انتظار کرو، جنگ میں اترو. جو تم اتر رہے ہو، تم میں اگر کوئی مارا گیا، شہید ہو گیا، تو اس کی جان ضائع نہیں جائے گی، وہ شہادت کے مرتبے پر ہوگا اور اس کا منشور زندہ رہے گا، کفار میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا. کفار اپنی تمام شان و شوکت کے ساتھ اس کا نام مٹا دیا جائے گا. تم بظاہر پستی کے اندر بھی ہو تو تمہارا نام باقی رکھا جائے گا. اب آپ دیکھیں، نماز، صرف نماز کی بات قرآن نہیں کر رہا، صرف جہاد کی بات قرآن نہیں کر رہا، صرف روزے کی بات نہیں کر رہا، مستقبل کی خبریں بھی دے رہا ہے. فرمایا ان کو کہو کہ میدان میں اترے اور یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ان قریب کفار کا لشکر شکست کھا کر بھاگ جائے گا. اور واقعی مسلمان جب اترے ہیں تو قرآن کی یہ غیبی خبر صادق ہوئی کہ کافر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. تو جو میرا دعویٰ تھا نا، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن محض نماز روزے کی بات نہیں کرتا، بلکہ قرآن تمام غیب کا جامع ہے اور انسان کی تشریفی کے لیے وہ غیبی باتیں گویا کہ مرحمت فرماتا ہے. تو جہاں لوگوں کو، توجہ چاہتا ہوں، جہاں لوگوں کو خدا نے اپنی قرآن کے ذریعے ان کے اطمینان قلب کے لیے، ان کے ایمان کی پختگی کے لیے مستقبل کی خبر دی کہ ڈرنا مت کہ تم نہتے ہو تو تم مارے جاؤ گے اور تمہارا جو دعویٰ ہے، تمہارا جو دین ہے، وہ ختم ہو جائے گا، فرما نہیں، تم لڑو، ہم تمہیں یہ غیب کی خبریں دیتے ہیں کہ تم جیت جاؤ گے. میں پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے، نیچے کے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے خدا نے تو غیب کی خبریں دی ہیں، اور نبی کو مطمئن کرنے کے لیے خدا نے کچھ بھی نہیں بتایا؟ یہ کون سی قرآن شناسائی ہے؟ یہ کون سا قرآن کی تفہیم ہے؟ حضرات گرامی، نیچے صحابہ کے قدموں کو مضبوط رکھنے کے لیے جب خدا واضح طور پر ان کے مزاج کے مطابق غیب کی خبریں دے رہا ہے، تو یقیناً مصطفیٰ کو بھی مسکراہٹ کے زمن کے اندر وہ تمام غیب کی خبریں بتا رہا ہے. لیکن وہ اتنی اہم باتیں ہیں کہ ابو بکر کا بھی سینہ اسے برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے مصطفیٰ سے مسکرا کر اشارہ دے دیتے ہیں، کامیاب رہو گے. ہاں، میری مسکراہٹ سے اشارہ تو تم سمجھ سکتے ہو، اس کے الفاظ کو تم نہیں سمجھ سکتے، اس کے معنی کو تمہارا سینہ برداشت نہیں کر سکتا، لہذا میرے چہرے کی بشاشی سے تم جان جاؤ کہ مجھے خدا نے غیب کے وہ علوم عطا فرما دیے ہیں. یہی وہ چیز ہے حضرات گرامی جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے، جو کئی احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، مسلم کتاب الایمان کے اندر بھی موجود ہے، اور شفاء السقام کے اندر علامہ تاج الدین سکی نے بھی لکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر پڑھائی، ظہر ہو گئی، کسی سے بات نہ کیا، ظہر ہو گئی، ظہر پڑھائی، عصر، پھر عصر تک آپ نے نہ کچھ کھایا، نہ پیا، نہ کسی سے بات کیا، مغرب پڑھائی، عصر پڑھائی، عصر سے پھر مغرب کا ٹائم ہو گیا، اس کے دوران نہ سرکار نے کچھ کھایا، نہ پیا، نہ کسی سے بات کی. صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ناراض تو نہیں ہوئے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے چہیتے صحابی تھے، آگے بڑھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کچھ عرض کریں. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں آگے بڑھا تو میں دیکھتا ہوں کہ سرکار کا چہرہ قبلے کی جانب ہے، آپ مصلی پر بیٹھے ہیں، آنکھیں بند ہیں اور سرکار مسکرا رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر وہ تمام علوم اور اشارات بیان کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ وحی کی بھی دو قسمیں ذکر کی گئی ہیں. وحی کی بھی، جو بخاری کی حدیث میں آپ پڑھتے ہیں، ایک وحی تو وہ ہے جو حضور فرماتے ہیں جب مجھ پر وحی آتی ہے تو گھنٹی کی آواز جیسی آتی ہے، یعنی لوہے پہ آپ جب لوہا ماریں تو سنسناہٹ سی آواز آتی ہے، ایک آواز کا تسلسل ہوتا، آواز تو ہوتی ہے لیکن اس کا معنی ہمیں نہیں پتا چلتا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب اکثر مجھ پر وحی آتی تو اس میں بن بناہٹ کی آواز ہوتی۔ سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں حضور وحی کیسے آتی ہے، اب ان کو کیسے بتائے وحی کیا ہوتی ہے، کیسے اس کو کیسے بتائیں کہ وحی کیا ہوتی ہے۔ کوئی پوچھے کہ گلاب کے اندر خوشبو ہے کہاں، کب بتائیں میں کیسی ہوتی ہے، تو کب بتانے سے نہیں بتائی جا سکتی، کوئی لفظ ہی نہیں ہے جو خوشبو کو بتائے۔ کیسے بتائیں آپ کو کہ جناب گلاب کی خوشبو کیسی ہوتی ہے، جو سونگتا ہے اسے خود پتا چل جاتا ہے، لیکن غیر کے سامنے کوئی تقریر کر کے تو نہیں بتایا جا سکتا کہ گلاب کی خوشبو کیسی ہوتی ہے، کہ آئیے آپ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر بتائیے کہ خوشبو کیسی ہوتی ہے۔ تو کیا لفظوں کے اندر بیان کی جا سکتی کہ خوشبو کیسی ہوتی ہے، یہ تو محسوس کرنے والی چیز ہے۔ تو نبی پر جو غیب کا صدور ہوتا ہے اور غیب کا نزول ہوتا ہے، تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ پر وحی کیسے آتی ہے، تو سرکار نے دیکھا کہ ان کو کیسے بتایا جائے کہ وحی کیسے آتی، یہ وحی پہاڑ پر اترے تو پہاڑ پھٹ جائے، تو ان کے ننے منے سینے کیا جانے کہ وحی کیا ہوتی ہے۔ یعنی پہاڑ جیسا مضبوط سینے والا اپنے آپ کو برداشت نہ کر سکے، روک نہ سکے، وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، تو یہ صحابہ جو انسان ہے ان کا سینہ گوشت پوست کا، یہ کیا جانیں گے کہ وہی کیا ہوتی ہے۔ لیکن حضور نے منع نہیں کیا، ان کی عقلوں کے مطابق اشارہ دیا، فرمایا یوں سمجھو کہ مجھ پر وہی یوں آتی ہے کہ جس طرح کے سلسلہ الجرس جو بخاری کے اندر ہے، فرمایا جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، جس طرح کے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں متشابہات کے حوالے، اسی بات کو کھولتے ہوئے آج کا درس اسی حوالے سے ہم رکھیں گے کہ قرآن نے رسول کو کے اوپر غیب کی باتوں کو واضح کیا، اور قرآن خود غیب کی کتاب ہے، تاکہ اس حوالے سے آپ کا ذہن مضبوط رہے، اور اسی سے مسئلہ حاضر ناظر، اسی سے مسئلہ علم غیب، کئی مسئلوں کا مقدمہ قرآن کی اس تعلیم کو قبول کرنے سے ہے۔ قرآن کو جب بندہ اس علوم کا جامع بنا دیتا ہے تو رسول اللہ کی آنکھوں کی روشنی تو قرآن ہی ہے نا، رسول اللہ کے سینے کا شرح اور وسعت جو قرآن ہی ہے نا۔ رسول اللہ اگر امت کو دیکھ رہے ہیں تو وہ نور قرآن ہی تو ہے، رسول اللہ اگر ہر شے کو جان رہے ہیں تو وہ کشادگی قرآن ہی تو ہے۔ تو جس نے قرآن کو مان لیا وہ حضور کے علم کو مان گیا، جس نے قرآن کو مان لیا وہ رسول اللہ کے مشاہدے کو مان لیا، جس نے قرآن کے مضامین اس کے حقائق و اسرار کو نہ سمجھ سکا اس لیے اس نے قبور مصطفیٰ قبر مصطفیٰ کے اندر حضور کے مشاہدے کا انکار کر دیا، حضور کے علم کا انکار کر دیا۔ لیکن جس نے قرآن کے حقائق کو جاننا شروع کر دیا اس نے تو یہ کہا کہ حضور پر تو حضور، حضور کے نالائن اٹھانے کی برکت سے مجھ پر بھی قرآن اس قدر روشن ہو گیا کہ اونٹ کی رسی بھی کھو جاتی ہے تو قرآن مجھے بتا دیتا۔ اب حضرات گرامی اس کو آپ دوسرے انداز میں جو دیکھیں گے، جو میں بار بار محکمات اور متشابہات کی طرف آ رہا ہوں، بار بار علم ظاہری اور علم باطنی کی طرف میں آ رہا ہوں، اس میں ایک نقطہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا یہ کہ وحی کی بھی دو انداز ہیں، وحی کے بھی بولے، کیونکہ دیکھیں جو اللہ رب العالمین وحی نازل فرماتا ہے نا اپنے محبوب پر، میں نے قرآن کے درس میں ریاض صاحب کے گھر پر بھی اس پر تفصیلی درس ہوا ہے، اس کو آپ سیڈیز میں دیکھ سکتے ہیں قرآن کی تعریف کے ضمن میں۔ لیکن ایک بات یہاں پر جوڑنے کے لیے، اور میرے بھولے بھائی جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سادے بھائی، ان کے ذہنوں میں کشادگی اور علمی نقطہ رکھنے کے لیے، اور اس جذبے کے ساتھ کہ وہ عامت الناس میں نہ رہے بلکہ ان تمام حضور کے فضائل اور بزرگوں کی گفتگو کو سن کر اپنی سطح کو اتنی بلند کر لے کہ ان کا شمار پھر جاہلوں میں نہ ہو، جو حضور کی عظمتوں کو جان لیتا وہ جاہل نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہادی بن جاتا ہے۔ تو یہ میں بار بار جو تھوڑے علمی مضامین کو آسان کر کے آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، یہ اس لیے کہ آپ اپنے ذوق کو بلند کریں۔ آپ اتنے دور دراز سے تشریف لائے ہیں تو آپ اس مقام پر پہنچیں کہ قرآن کے مضامین کو آپ سمجھ سکیں، قرآن کے نظریات کو آپ سمجھ سکیں۔ کب تک ہم وہ پرانی باتوں کو سنتے رہیں گے، کب ہم آگے بڑھ کر ان اقوال علماء کے اقوال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس میں ایک زینہ آگے بڑھے گا، اور بالتدریج بندہ جب علم الیقین سے آگے بڑھتا ہے تو عین الیقین تک پہنچتا ہے، اور یہی عین الیقین اسے حق الیقین تک پہنچا دیتا ہے۔ تو بندہ پہلے اپنے اندر علم الیقین کی شان تو پیدا کرے، یعنی ابھی ہم تو علم حاصل کر رہے ہیں، جب آپ کو علم آ جائے گا نا تو یہ علم خود آپ آنکھ بند کریں گے تو اس کا مشاہدہ آپ کے سامنے ہو جائے گا۔ تو یہ علم قرآن کا علم، دیکھیے نا حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں حضور کی عظمت کا جب علم آیا تو پھر انہوں نے آنکھوں سے اس کی کرامت کو بھی دیکھ لیا، کیونکہ علم ہی ہوتا ہے جو مشاہدہ کرواتا ہے۔ مثلا آپ کو اپنے گھر جانا ہے تو پہلے آپ کو یہ تو پتا ہونا کہ آپ کا گھر ہے کہاں پر، اس کا ایڈریس کیا ہے، تو وہ تو ہو گیا علم الیقین، وہ تو ہو گیا اس کا علم الیقین۔ اس راستے پر آپ چڑھ گئے تو اس راستے کو آپ نے دیکھ لیا تو عین الیقین، اور گھر میں پہنچ گئے تو حق الیقین، گھر میں پہنچ گئے تو حق الیقین۔ یہ ایمان کے درجے ہوتے ہیں، یہ ایمان کے، ہمارا ایمان ایسا نہیں جیسے غوث اعظم کا ہے،
یہ درجے ہوتے ہیں. ہمارے ایمان میں وہ پختگی نہیں, ہمارا ایمان اس کمال پر نہیں جو اولیاء کا ہے. اولیاء کے ایمان میں وہ پختگی بظاہر نہیں جو صحابہ کے پاس ہیں. صحابہ کا ایمان اس طرح مضبوطی کے درجے پر نہیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس لیے کہ علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین تک وہ پہنچنے والی چیز ہے. جس کو دوسرے انداز میں ہم دیکھیں کہ تمام انبیاء ہی کو آپ لے لیجئے, ان کے ایمان اور حضور کے ایمان میں اتنا واضح فرق ہے. ان تمام, کیونکہ ایمان تو اصل میں اللہ رب العالمین کے وجود کو قبول کرنے کا نام ہے, اس کے دلائل و توحید کو قبول کرنے کا نام ہے. تو تمام انبیاء نے خدا کے ہونے کی, تمام کے وجود کی دلیلیں تو دی تھی لیکن سن کر دی تھی, دیکھ کر نہیں دی تھی. مصطفیٰ کا ایمان ایسا ہے کہ سن کر بھی دی ہے اور معراج کی رات دیکھ کر بھی دی ہے. تو جو میرے آقا کے علم کی وسعت ہے اور میرے آقا کے جو ایمان کی وسعت ہے, ایسا ایمان کسی نبی کا بھی نہیں ہے. اس لیے کہ جتنا یقین پختہ ہوتا چلا جائے گا, ایمان کے درجے اتنے بڑھتے چلے جائیں گے. تو اس طریقے میں, اس طریق میں انبیاء حضور کے برابر نہیں ہے تو امتی کہاں ہو سکتا ہے. یہ مشاہدات کے ذریعے دیکھیں نا, ایک آدمی جب سائنسی علوم حاصل کرتا ہے پھر وہ عملی جامعے میں لیبوریٹری میں جا کر یہ پریکٹیکل کرتا ہے, تو وہ علم جب اس کا عملی جامعے میں بڑھتا ہے تو یقین کی اور کیفیت ہو جاتی ہے, اور جس نتیجے کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور جب وہ نتیجہ مل جاتا ہے تو اسی کو حق یقین کہا جاتا ہے. ایک عام طالب علم کہ جس نے ابھی تک عملی طور پر پریکٹیکل کے ذریعے ان تمام اصول کو استعمال نہیں کیا ہے, اس کے علم کی اور بات ہے. جو استعمال کر رہا ہے نتیجے تک نہیں پہنچا, اس کے علم کی اور بات ہے. اور جو نتیجے میں سکسس اور کامیاب ہو چکا ہے, اس کے یقین کی اور بات ہے. تو یہ تین درجے ہیں. ایک نصاب کو پڑھنا ہے, یہ علم الیقین ہے. ایک اس پر تحقیق کرنا ہے, یہ عین الیقین ہے. اور تحقیق میں اس نتیجے تک پہنچ جانا ہے, یہ ہے عین حق الیقین ہے. تو یہ ایمان کے درجے ہوتے ہیں. تو لہذا ہم جس سماع کو بنائے رکھے ہیں اس میں ابھی ہم علم کو جمع کر رہے ہیں. کیا جمع کر رہے ہیں؟ ایمانیات کے علم کو جمع کر رہے ہیں. ایمانیات کا علم ہمیں پتا چل گیا, اس کے ذرائع, اس کے زاویہ, اس کا ایڈریس مکمل آ گیا. جب ہم اس پر چلنے کی کوشش کریں گے اس علم کی روشنی میں, تو خود بخود عین الیقین آ جائے گا ہمارے سامنے. اسی دنیا کے اندر, گرد و نواح کے اندر یہ سینہ کشادہ ہوگا اور اس کے اندر القاء کی کیفیت شروع ہو جائے گی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے سینے پر غیب نہیں اترتا, نبی غیب جانتا ہے, اللہ کی عزت کی قسم یہ بات آپ داتا صاحب کے پاس نہیں دیکھیں گے, غوث پاک کے پاس نہیں دیکھیں گے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ملا ظاہر کی بات ہے. ہم نبی کی تعریف کرتے ہیں تو ہمارا دل غیب کا گنجینہ بن جاتا ہے, تو جس کا نام لینے سے ہمیں غیب پتا چل گیا ہو تو اس نبی کی عظمت کیا ہوگی, اس نبی کی شان کیا ہوگی. تو یہ درجہ بدرجہ گویا کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. میں عرض کر رہا تھا یہاں پر آخری چند جملوں کے تحت کہ علم کی جو دو قسمیں میں بظاہر, علم ظاہر اور علم باطن کے حوالے سے, علم مشاہدہ, علم مغیبات کے حوالے سے, علم غیب اور علم ظاہر کے حوالے سے, علم آیات محکمات اور آیات متشابہات کے حوالے سے, جو یہ دو دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا, اسی کو اگر تھوڑا ڈیپلی لے جائیں تو اور معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہی کی بھی دو قسمیں ہیں. اس طرح میں ریاض شیخ صاحب کا ذکر کر رہا تھا کہ ان کے گھر جو ہم نے تقریر کی اس میں ہم نے وہی کی تعریف کی آپ کے سامنے. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ پر جو قرآن اترا ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن اترا ہے, تو قرآن کی تعریف کیا ہے؟ قرآن کی تعریف یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر اترا ہے, الفاظ اور معنی کا مجموعہ ہے. الفاظ اور بولے معنی کا مجموعہ ہے, یعنی لفظ بھی ہے اور معنی بھی ہے. مثال کے طور پر ایک لفظ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں پانی, بتائیے آپ کے ذہن میں اس کی شکل بنائی نہیں بنائی. میں آپ کے سامنے ایک نام لے رہا ہوں روٹی, آپ کے ذہن نے اس کی شکل بنائی کہ نہیں بنائی؟ تو لفظ میں نے بولا, آپ کے ذہن نے اس کا معنی پیدا کر دیا. تو یہ لفظ اور معنی ہے. تو قرآن کی جو جو آیت اتری ہے وہ لفظ و معنی کے ساتھ ہیں. قرآن صرف لفظ کا نام نہیں ہے, معنی بھی ہے, لیکن وہ مصطفیٰ جانتے ہیں. لفظ بھی مصطفیٰ کا سینے پر اتریں گے, معنی بھی مصطفیٰ کے سینے پر اتریں گے, لیکن وہی دو قسم کی ہوئی ہے. ایک وہی ایسی ہے جو الفاظ اور معنی کے ساتھ ہے, اور ایک وہی ایسی ہے جو صرف معنی ہے, لفظ نہیں ہے. تو جو وہی الفاظ اور معنی کے ساتھ ہے وہ قرآن ہے, اور جو وہی جس میں الفاظ نہیں معنی ہے وہ حدیث ہے. سن لیا آپ نے؟ اب آئیے اس بات کی طرف جو حضور فرماتے ہیں سلسلۃ الجرس, کہ مجھ پر صحابہ نے پوچھا حضور آپ پر وہی کیسے آتی ہے, تو میں نے بتا دیا اس کیفیت کو کیسے بتائیں کہ وہی کیسے آتی ہے. تو حضور نے صحابہ اکرام کے سامنے واضح کیا کہ مثل سلسلۃ الجرس, جیسے گھنٹی بجنے کی آواز ہے. یہاں پر محدثین نے لکھا کہ گھنٹی بجنے کی آواز, مثال کے طور پر آپ جب بیل بجاتے ہیں تو بیل میں ایک سنسناہٹ کی آواز آتی ہے, تو آواز تو ہے لیکن لفظ کوئی نہیں ہوتا. یعنی ایک معنی, اطلاع کا معنی تو آتا ہے کہ دروازہ کھولو, اطلاعان معنی تو آتا ہے, لیکن اس کے اندر لفظ تو کوئی نہیں ہوتا نا, لفظ با معنی تو کوئی بھی نہیں ہوتا. اسی طرح جب لوہے پر لوہا مارتے ہیں تو ایک سنسناہٹ سی آواز تو آتی ہے لیکن لفظ تو کوئی ظاہر نہیں ہوتا. اب آپ سنیے, جب قرآن لفظ اور معنی کا مجموعہ ہے تو حضور پر اگر گھنٹی کی آواز کی صورت میں وہی اترتی ہے تو محدثین کہتے ہیں پھر یہ وہی قرآن والی نہیں ہے، یہ وہی بولے قرآن والی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن والی وہی مبہم نہیں ہوتی، قرآن والی وہی مبہم نہیں ہوتی، قرآن والی وہی کسی جامع میں نہیں ہوتی، قرآن والی وہی واضح ہوتی ہے الفاظ اور معنی کے ساتھ۔ اور حضور جس وہی کی بات کر رہے ہیں کہ مجھ پر ایک سنسناہٹ والی آواز آتی ہے جس سے میں جان جاتا ہوں کہ وہی ہے، تو علماء نے فرمایا یہ وہ وہی ہے جس میں لفظ نہیں مانا ہے۔ یعنی لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ سنسناہٹ کی آوازیں آ رہی ہیں، کس کی آواز آ رہی ہے؟ سنسناہٹ کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن وہ لوگوں کے لیے، لیکن رسول اللہ کے لیے میسج آ رہا ہے، پیغام آ رہا ہے۔ اس آواز کے اندر کیا آ رہا ہے؟ پیغام۔ پیغام حضور کے سینے میں آ گیا، اب اجازت دی گئی کہ محبوب اس پیغام کو آپ جس لفظ میں بیان کریں، مانا ہمارا ہے، پیغام ہمارا ہے، لفظ آپ کے ہیں۔ جب لفظ بھی ہمارا ہو پیغام بھی ہمارا ہو تو قرآن بنتا ہے، جب لفظ بھی ہمارا ہو اور پیغام بھی ہمارا ہو تو قرآن بنتا ہے، جب پیغام ہمارا ہو لفظ آپ کا ہو تو حدیث رسول بنتی ہے۔ تو بعد میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ الفاظ اور معنی کے مجموعے میں محکمات اترتی ہے، اکثر الفاظ اور معنی کے مجموعے میں بولے محکمات اترتی ہے، اور صرف معنی جو اترتے ہیں وہ متشابہات ہوتے ہیں، وہ غیب کی صورت میں ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آواز آ رہی ہے بھن بھنانے کی، لیکن حضور کو میسج دیا جا رہا ہے اور وہ تمام معاملات منتقل کیے جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود سمجھتے ہیں کہ حضور مسکرا رہے ہیں، لیکن مسکراہٹ تو ایک ظاہری علامت ہے، اس کے ذمن میں اللہ کے حبیب کو اللہ رب العالمین غیب کے علوم سے سرمایا کر رہا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ حضور یہ آپ جو مصلی پر آنکھ بند کر کے مسکرا رہے تھے اس کی وجہ کیا تھی؟ تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ رب کریم مجھے قیامت کا مشاہدہ کرا رہا تھا۔ کہیں سبحان اللہ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ رب کریم مجھے قیامت کا مشاہدہ کروا رہا تھا، اور حضور نے فرمایا کہ انی لعالم، میں اس شخص کو جانتا ہوں اور ضرور جانتا ہوں کہ جو سب سے آخر میں جہنم میں جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جس آخری شخص سے متعلق خدا نے علم دے دیا تو دنیا کے بندوں کے متعلق کچھ نہیں دیا۔ یہ آخری کا لفظ اردو اگر آپ جانتے ہوں اور فصاحت سے آپ کا تعلق ہو اور علم کے معنی، اس کے نظم، اس کے نکھار اور اس کے تسلسل اور اس کے ذوق سے اگر آپ کو واقفیت ہو، تو اگر کوئی کہا جائے کہ علم کس کا ہے، کہا اس کا علم تو انتہا پر پہنچا ہوا ہے، تو کوئی پوچھا اچھا انتہا پر اس کا مطلب ابتدا پر نہیں ہے، تو کہا جائے گا احمق آدمی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابتدا پر نہیں ہے، انتہا پر اسی کا علم ہوتا ہے جس کے پاس ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ میں جنت میں جانے والے آخری شخص کو جانتا ہوں، تو آخری شخص کی وضاحت اس لیے کی ہے کہ پہلوں کو تو جانتا ہوں، لیکن پہلوں کا اگر یہ کہوں کہ جو جنت میں جائے گا میں اس کو جانتا ہوں تو تم اعتراض کر سکتے ہو، جو بعد میں جائے گا اس کو نہیں جانتا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا جو آخر میں جانتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، اس بات کی دلیل بن گئی جو پہلے جا رہے ہیں اس کو تو جانتا ہوں۔ تو انتہا اس لیے ذکر کی گئی ہے تاکہ اس کے کمال کو واضح کر دیا جائے، تاکہ اس کے بولے کمال کو واضح کر دیا جائے۔ تو یہ آیت متشابہات میں سے۔ تو آپ نے دیکھا کہ فارس کے علوم سے متعلق بھی جو قرآن مجید نے ذکر کیا کہ مجوسیوں نے، سورہ روم اتری ہے، مجوسیوں نے جناب جب رومیوں کو ہرا دیا تو حضرت ابوبکر نے اس پر گویا کہ اس زمانے میں شرط لگائی تھی، اور جب اہل روم ہار گئے، اہل کتاب ہار گئے، تو کافروں نے بڑا واویلا کیا، تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے سورہ روم اتاری، فرمائے ظاہری حالات ہیں، قریب تم دیکھو گے رومی جیت جائیں گے، رومی جیت جائیں گے، اور دور نے دیکھا کہ رومی جیت گئے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے واقعے کو آپ دیکھیے سورہ فتح کے اندر، اور دیگر اور جگہ پر آپ دیکھیں، تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو خواب میں بتا دیا تھا کہ آپ اپنے مریدوں کے ساتھ، اپنے امتیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، مسجد حرام میں جا رہے ہیں، حالانکہ مسجد حرام میں جانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، ابھی بدر لڑی گئی ہے، ابھی احد لڑی گئی ہے، کس طرح جا رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ واقعی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام میں داخل ہوئے اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ، اور وہی صلح حدیبیہ کا ذریعہ بنا، اور وہی صلح حدیبیہ جو تھا وہ فتح مکہ کا ذریعہ بنا، اور آگے پھر بشارت دے دی گئی۔ جب یہ صلح ہو رہی تھی لوگوں نے کہا یہ صلح ہے، یہ تو ہمارے خلاف جا رہی ہے، تو قرآن نے کہا ان فتحنا لک فتحا مبینا، محبوب صلح کر لو اس سے تمہیں فتح مبین نصیب ہو جائے گی۔ اب دیکھیں بالتدریج عمل کی طرف اتارا گیا، اس عمل میں ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں تو اس میں مستقبل کی باتیں رب نے کی ہے کہ محبوب آپ بالکل صحیح روش پر ہیں اپنے رب کی جانب سے اور آپ اس پر چلتے رہیے. مستقبل کی غیبی خبریں اللہ رب العالمین نے اتاری, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن صرف نماز روزے کی کتاب نہیں بلکہ علم غیب کا سر چشمہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اس میں اتارا ہے. لیکن سب اس کو نہیں جانتے, جانتے ہیں تو مصطفیٰ جانتے ہیں. اور آخری بات اس حوالے سے میں سورہ نحل کے تحت آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں, بڑی بیدار مغزی کے ساتھ قرآن کا یہ شریف فلسفہ سنیے. ہم صرف قرآن کے ضمن گھوم کر اس چیز کا گویا کہ نتیجہ لے رہے ہیں, اس چیز کو حاصل کر رہے ہیں کہ تعلیم قرآن جو ہے وہ علم مصطفیٰ کا مجموعہ ہے. اس حوالے سے ذرا بڑی بیدار مغزی کے ساتھ اس بات کو آپ سماج فرمائیے. سورہ نحل میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ موضوع بالکل واضح ہو جاتا ہے جو ساری تقریروں کے اندر میں نے کیا ہے کہ متشابہات کا علم, اسرار کا علم, مغیبات کا علم, غیبوں کا علم, اس کا تعلق بندوں سے نہیں ہے, اس کا تعلق صرف مصطفیٰ سے. کس سے ہے؟ مصطفیٰ سے ہے. مثال کے طور پر بلا تشبیہ باس اپنے مینیجر کو کچھ اور باتیں بتاتا ہے جو اس سے متعلق ہوتی ہے, اور اس کو نیچے ورکروں کے اندر بات عام کرنے کے لیے کسی اور چیز کا حکم دیتا ہے, اور جو باتیں اس سے متعلق ہیں اس پر اخفاء, اس پہ پوشیدہ رکھنا وہ کمپنی اس ادارے کے تحفظ کی ضمانت کے لیے پابند کرتا ہے کہ اس راز کو میں آپ کے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ امور کو اس انداز میں چلائیں. لیکن نیچے ورکر سے جو بات ہوگی, نیچے کارکنوں سے جو بات ہوگی, نیچے دیگر لوگوں سے بات ہوگی, ان سے یہ مسئلہ متعلق ہی نہیں ہے, ان کا یہ شعبہ ہی نہیں ہے. لہذا ان کو آپ نے یہ بتانا ہے اور خود یہ جاننا ہے, یہ بات افشاں نہ ہو جائے. بلا تشبیہ قیامت کب آئے گی, جنت میں کتنے لوگ جائیں گے, دوزخ کی کیفیت کیا ہے, کل کیا ہوگا, بارش کب ہوگی, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, یہ تمام علوم خمسہ اور علم مفاتیح جس کو کہا جاتا ہے, یہ تمام جو تعلیم کی صورتوں کے اندر ہے, عطائی کے ضمن میں ہے, وہ اللہ رب العالمین نے محبوب کریم کو بتا دیا. محکمات بھی بتا دیے, متشابہات بھی بتا دیے, لیکن آپ کو پابند اس بات کا کیا کہ محبوب امت کو آپ نے محکمات بتانے, امت کو آپ نے محکمات بتانے. متشابہات صرف آپ کے منصب کے حوالے سے ہے, اس لیے کہ اگر ملک حاکم وزیر اعظم کے ساتھ اس کے نظم و ضبط اور اس کے منصب کے حدود اربع سے متعلق باتیں نہ کرے تو اس میں اور گورنر میں کیا تفریق ہوگی, اس میں اور اس کے ماتحت وزراء کے اندر امتیاز کیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے جو باتیں اس کو پتا ہیں خاص طور پر وہ اس سے پتا نہیں, لیکن جو نیچے کے منصب والے ہیں ان کا جو دائرہ کار ہے اس سے متعلق ان کو بتا دیا گیا ہے. لیکن جس کی کرسی سب سے بڑی ہے اس کے دائرے میں سب کی کرسیاں آ جاتی ہے, تو جو باتیں اس کو پتا ہے وہ نیچے والے کو نہیں پتا. تو بلا تشبیہ اس کائنات کے اندر رب کریم کے نائب اعظم خلیفہ اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور نیچے کے درجے میں اولیاء صالحین صحابہ ہے, تو ان کے دائرہ کار میں جو ان کی ڈیوٹیاں ہیں وہ ذمہ داری ان کو دی گئی ہے, اور سارا دائرہ جو مصطفیٰ کے دائرے کے گرد گشت کرتا ہے, جو مصطفیٰ کو بتایا گیا ہے وہ ان کو نہیں بتایا گیا ہے. یہ تمام قرآن کے وہ علوم, تمام علوم کے حقائق کا نتیجہ ہے جس کو قرآن مجید برہان رشید نے گویا کے ذکر کیا ہے. اس کو, ان تمام باتیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, یہ صرف تقریری فلسفہ نہیں ہے, یہ صرف ظاہری جذباتی گفتگو نہیں ہے, بلکہ قرآن نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں گویا کے منضبط کیا ہے اور مربوط کیا ہے, اور میں اپنی سابقہ گفتگو کو اس کے ساتھ جوڑ کر اس تمام چیپٹر کو اس اعتبار سے مکمل کرتا ہوں. سورۃ النحل کے اندر جو 16 پارے کے اندر موجود ہے, آیت نمبر 89, اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا ذکر ہو رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ قرآن نے اپنی شان کے بتائی کہ قرآن کیسی کتاب ہے. فرمایا وکل شیئن احصیناہ فی امام مبین, قرآن ایسی کتاب ہے اس میں کہ ہر خشک و تر کا بیان ہے, ہر شے کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے. اب جب یہ حضور کے سینے پر اتر رہا ہے تو سورہ نحل کی آیت نمبر 89 کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شے, محبوب ونزلنا علیک الکتاب, ہم نے آپ پر اس کتاب کو اتار دیا, ہم نے آپ پر اس کتاب کو اتارا. کیوں اتارا؟ تبیانا, تاکہ روشن کر دیں. فرمایا کہ ونزلنا علیک الکتاب, پھر آیت پر ذرا غور کیجئے, ہم نے آپ پر اس قرآن کو اتارا ہے, اس کتاب کو اتارا ہے. کیوں اتارا؟ تبیانن, تاکہ روشن کریں, واضح کریں. کس چیز کو؟ یا اللہ, فرما کل شے, جتنی چیزیں ہیں, جتنی چیزیں ہیں سب کو اپنے پر واضح کر دیں. اب جو یہ کہے کہ نبی کو علم کلی نہیں دیا گیا, تو رب تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے کلی علم دے دیا ہے, کہ تبیان لکل شے, اس قرآن کے ذریعے ہم نے ہر شے کو آپ پر روشن کر دیا ہے. نزل نہ علیہ کل کتاب تبیان لکل شے، تبیان کا معنی ہوتا کھول کھول کر بیان کر دینا، روشن کر دینا، جس طرح سورہ قیامہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ تلاوت آپ کی زبان سے جاری ہم کروائیں گے. اس سے پہلے آپ نے کسی سے قرآن پڑھنا سیکھا نہیں تو آپ قرآن کیسے پڑھیں گے آپ؟ اس سے پہلے آپ نے کسی چیز کو یاد کرنے کی عادت نہیں ڈالی تو یہ آیت کیسے یاد ہوگی؟ فرما ان علینا جمعہ وقرآن، ہم اسے یاد کرائیں گے، ہم اسے زبان پر جاری کریں گے. تو مولا یہ جمع تو ہو گیا، جاری بھی ہو گیا، لیکن اس کے معنی کیا ہوں گے؟ تو سورہ قیامہ میں ذکر کر دیا گیا ثم ان علینا بیانا، اس کے بیان بھی ہم آپ کو سکھائیں گے. تو یہ قرآن خود وعدہ کر رہا ہے کہ ہم نے رسول کو قرآن بھی سکھائی ہے، معنی بھی سکھایا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ہر بندے کو معنی سکھایا ہے. ایک دوست مجھ سے کہنے لگے کہ قرآن نے ہر معنی بتا دیا ہے تو یہ فقہا میں اختلاف کیوں آیا، اتنے اختلافات کیوں ہیں؟ ہم نے کہا یہ فقہا کے لیے سارے معنی نہیں آئے، قرآن صرف جس پر روشن ہے وہ مصطفیٰ ہے. پہلے تو اپنا یہ قاعدہ کو لیا اور اپنی منطق کو درست کریں، قرآن ساری امت پر روشن نہیں ہے، قرآن صرف مصطفیٰ پر روشن ہے. اس لیے امت کو تو محکمات کا علم دیا گیا ہے مصطفیٰ کے ذریعے، اور مصطفیٰ کو محکمات اور متشابہات دونوں کا علم دیا گیا ہے. اس لیے فرما الرحمن علم القرآن، وہاں سے بھی ذات مصطفیٰ مراد ہے کہ یہ رحمان وہ ہے جس نے محمد عربی کو پیدا کیا ہے. خلق الانسان علم البیان، انسانوں کی جان انسان مطلق محمد کو پیدا کر کے جمیع ما کان و ما یکون کے علم سکھا دیے. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیا ذکر فرمایا کہ ونزلنا علیکا، یہ کاف ضمیر واحد کی ہے، حاضر کی ضمیر ہے، علیکا، یہ نہیں فرمایا کہ علیکم، کہ تم سب پر ہم نے کتاب کو اتار دیا ہے. تو سب پر تو کتاب نہیں اتری، مصطفیٰ پر اتری ہے. تو یہ جمع کی ضمیر کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو قرآن کا طرز خطاب، آخری چند جملے عرض کر رہا ہوں، ذرا توجہ سماعت فرمائیے، قرآن کا طرز خطاب میرے دوستو اس موضوع کو واضح کر رہا ہے اور ہمیں بالکل صراط مستقیم کے ساتھ جوڑتے ہوئے اور سابقہ تقریر کو بالکل جوڑتے ہوئے واضح کر رہا ہے. فرمایا ونزلنا علیکا، محبوب ہم نے اس کتاب کو آپ پر نازل کر دیا، تبیان لکل شے. مولا یہ قرآن کیوں مجھ پر اترا ہے؟ فرما محبوب اس لیے اترا ہے کہ تبیان لکل شے، ہر چیز کو ہم تجھ پر روشن کر دیں، ہر چیز کو ہم تجھ پر. اب دیکھیں قرآن سورہ قیامہ میں کہتا ہے ان علینا بیانا، ہم بیان واضح کریں گے، ہم ہر چیز بتائیں گے. سورہ نحل میں ارشاد فرماتا تبیان لکل شے، ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے اور ہر چیز کو ہم آپ پر واضح کریں گے. تو یا اللہ میری امت پر کیا واضح ہوگا؟ سوال بن رہا ہے یہاں پر. یعنی یا اللہ تو نے مجھ پر تو ہر چیز واضح کر دی ہو گئی ہے، جو کل شئین سینا فی امام مبین کے تحت آیا. وہاں پر بھی فرمایا وہ کل شئین، ہر چیز کو، اور یہاں پر بھی فرمایا تبیان لکل شے، ہر چیز کو روشن کر دیا ہے. جو چیز قرآن کے اندر ہے وہی چیز سینہ مصطفیٰ کے اندر ہے، وہی چیز سینہ مصطفیٰ کے اندر ہے. اور اس کو تفصیل کر دی جائے تو اگر یہ کر دیں کہ قرآن کے تین علوم ہیں، ایک علم غیر متناہی اس کے اندر موجود ہے، دو متناہی ہے. تو غیر متناہی علم تو یہ خدا کا خاصہ ہے، متناہی علم حضور کے لیے ماننا ہرگز شرک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مخلوق کے لیے متناہی علم شرک نہیں. تو لہذا قرآن نے اسی متناہی علم کی طرف اشارہ کیا ہے کہ محبوب کہ ونزلنا علیک الکتاب تبیان لکل شے، اس قرآن کو جس میں ہر ذرے ذرے کا بیان ہے، اس کو ہم نے آپ پر اتارا، اور اس کے ذریعے اس کو اتارا اس لیے ہے کہ تبیان لکل شے، اس کے ذریعے ہر شے کو آپ پر روشن کر دیں. اب سوال پیدا ہوا کہ یا اللہ مصطفیٰ پر تو تیرے فضل سے ہر شے روشن ہو گئی ہے، تو یا اللہ امت کا کیا ہوگا؟ تو اسی سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں ذکر کر دیا گیا، اور وہی انداز ہے وانزلنا الیک الذکرہ، وہاں پر کتاب ہے، یہاں پر ذکر ہے، وہاں نزلنا ہے یا انزلنا ہے. اب اس میں اگر تھوڑا سے فرق کر کے دیکھیں تو معنی یہ بھی بن سکتا ہے کہ نزلنا کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا، اور انزلنا کہتے ہیں ایک دم اتار دینا، ایک دم. ایک تنزیل ایک انزال، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو وہاں پر انزلنا ہے، انا نزلناہ فی لیلۃ القدر نہیں فرمایا، انا انزلناہ. انزال کہتے ہیں یک مش کسی چیز کا اتر جانا، اور تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا. یہ بھی ایک بڑا لطیف نقطہ ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا. جو سورہ قدر میں اللہ نے ذکر کیا نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں یک مش قرآن کو اتار دیا، تو سوال پیدا ہوتا ہے قرآن تو 23 سال میں اترا ہے، لیلۃ القدر میں تو صرف نہیں اترا نا، قرآن تو 23 سال تک اس کا نزول چلتا رہا ہے نا، یہ لیلۃ القدر میں یک مش تو نہیں اترا. تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ یک مش جو ہے لوہے محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف لیلۃ القدر میں اترا تھا، یک مش، اس لیے انزلہ کا معنی یکمشت اتارنے کے ہے، یہ حضور کے سینے پر اتارنا مراد نہیں بلکہ لوہے محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارنا ہے، اور حضور پر جو اترا ہے وہ انا نحنو نزل نذکرہ، محبوب ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے تجھ پر اتارا ہے، وہ ان لہ لحافظ، اور اسی کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیں حضور کو جو سکھایا جا رہا ہے وہ نزلنا کہا جا رہا ہے، امت کو جو سکھایا جا رہا ہے تو انزلنا کہا جا رہا ہے. فرمایا محبوب وہ نزلنا الیک الکتابہ، یہ تھوڑی تھوڑی کر کے جو کتاب ہم تجھ پر اتارتے ہیں نا، تبیان لکل شے، تاکہ ہر چیز تجھ پر کھلتے چلے جائیں، کیونکہ جیسا سوال تجھ سے ہوگا ویسی آیت اتر جائے گی، وہ چیز کھل جائے گی. لوگ پوچھا صاحب کاف کیا ہے، حضور انتظار کریں، وہی آ گئی، راز واضح کر دیا گیا. قرآن جیسے مکمل ہوا اسی کو فاضل بریلوی نے لکھا کہ حضور کا علم کلی جو اللہ کے مقابلے پر نہیں، یہ بندوں کے مقابلے پر ہے، مخلوق کے مقابلے پر ہے. علم یہاں پر اللہ کے علم کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے، یہاں تو بندوں کے علم کا مقابلہ ہے. یہ کہنا کہ علم کلی کہہ کر تم نے خدا سے ملا دیا، یہ تو جھوٹ ہے. اس لیے کہ علم کلی سے مراد یہ ہے کہ خدا نے اپنی خدائی میں انبیاء سمیت جو چیدہ چیدہ علم بانٹے ہیں اس کا کلی علم تنہا مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے. تو یہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ حضور کو تمام علم ہے، یہ خدا کے مقابلے پر نہیں، بندوں کے مقابلے پر ہے. خدا کے مقابلے پر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ مصطفیٰ کا علم تو تعلیمی علم ہے، اللہ کا عطا کردہ علم ہے، اور اللہ کا علم جو ہے بے تعلیم ہے. اللہ کا علم ذاتی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، اور مصطفیٰ کا علم مخلوق ہے، حادث ہے، عطائی ہے، تعلیمی ہے، رب کا دیا ہوا ہے. اتنا بڑا فرق ہونے کے باوجود کہا جائے شرک ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی علم غیب خدا کا خاصہ ہے، میں کہتا ہوں جو حضور کو دیا گیا وہ خدا کا خاصہ نہیں، اس لیے کہ جو خاصہ ہوتا ہے وہ تعلیم نہیں کیا جاتا، اور جو خاصہ ہے وہ بغیر تعلیم ہے، جو تعلیم نہیں کیا جا سکتا وہ خدا کا ہے، جو تعلیم کیا گیا ہے وہ مخلوق و مصطفیٰ کا ہے. کیونکہ جو علم دیا جا سکے وہ خدا کا کیسے ہو سکتا ہے، خدا کا خاصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں خدا نے دیا ضرور ہے، خدا نے جو علم نہیں دیا ہے علم ازلی، وہ ہے کون سا علم؟ کہ جتنا خدا جانتا ہے کہ اتنا مصطفیٰ جانتے ہیں، ایسا دعویٰ کوئی مسلمان نہیں کرتا، ایسا دعویٰ کوئی مسلمان نہیں کرتا کہ جتنا خدا جانتا ہے اتنے مصطفیٰ جانتے ہیں، معاذ اللہ ایسا دعویٰ کوئی نہیں کرتا. ہم یہ کہتے ہیں اور مسلمان یہ کہتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ جتنی ساری خدائی جانتی ہے ان سے زیادہ مصطفیٰ جانتا ہے، جتنی ساری خدائی جانتی ہے اس سے زیادہ مصطفیٰ جانتا ہے. اور مصطفیٰ کو یہ تعلیم دیتا کون ہے؟ قرآن. قرآن اترا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. تو باپ دیکھے فرمایا ونزلنا، محبوب ہم نے آپ پر یہ کتاب کو اتارا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، اور آپ جانتے تدریج تھوڑا تھوڑا کر کے خدا نے اتارا اس لیے تاکہ اس کے حفظ کرنے میں آسانی ہو، اور جیسے جیسے معاملات اور حالات بنتے چلے جائیں اس کے لیے آسانیاں سامنے لا کر کھڑی کی جائیں، اور جو علم تھوڑا تھوڑا کر کے دیا جائے وہ بڑا پختہ ہوا کرتا ہے، وہ بڑا پختہ ہوا کرتا ہے، اس کے دائرے سے کوئی چیز باہر نہیں ہوتی. تو حضور کو جو علم ملا ہے وہ قرآن کے ذریعے ملا ہے، قرآن کی آیات کے ذریعے ملا ہے. 23 سال کے عرصے میں جب قرآن مکمل ہوا، جب قرآن کی آخری آیت اتر گئی، تو حضور کا علم کلی بھی مکمل ہو گیا، حضور کا علم جمی ما کان و ما یکون بھی مکمل ہو گیا. ہاں پہلے کسی بات کا علم نہیں ہوتا تھا، قرآن کی آیت اترتی اللہ علم دے دیتا تھا، کسی بات کا علم نہیں ہوتا تھا، قرآن کی آیت اترتی اللہ علم دے دیتا تھا. لہذا اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ حضور روز اول سے علم کلی کے جاننے والے نہیں، علم کلی ہاں اجمالی علم کے جاننے والے ہیں، لیکن اس کی تفصیل کے حضور روز اول سے جاننے والے نہیں، اس کی تفصیل اللہ نے قرآن کے ذریعے 23 سال میں آپ کو عطا فرمائی ہے. ہاں جب 23 سال میں قرآن مکمل ہو گیا تو علم تفصیلی جو مخلوق کا ہے، علم کلی جو ہے وہ جمی ما کون و ما یکون، وہ تمام قرآن کے ضمن میں مصطفیٰ کو عطا کر دیے گئے ہیں. اب اس مختصر تشریح کے بعد اس آخری جملے کو میں دوبارہ یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا کہ سورۃ نحل کی آیت نمبر 89 میں تو اللہ نے یہ کہا کہ محبوب ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے، کیوں؟ تبیان لکل شے، تاکہ ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کریں. آخری جملہ یہاں پر سنیے، سوال ہوا یا اللہ پھر میری امت کو کیا بتاؤں، جتنی چیزیں تو نے مجھ پر کھول کر بیان کر دی ہے کہ ساری بتا دوں؟ تو اب قرآن کیا کہتا دیکھیں، سورہ نحل آیت نمبر 44 اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا، محبوب یہ پورا قرآن ہم نے تجھ پر اتار دیا ہے، ٹھیک ہے، لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ، یہ قرآن آپ پر اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی آیتوں کو واضح کریں. کن آیتوں کو واضح کریں مولا؟ جتنا تو نے مجھ پر روشن کیا. فرمان نہیں، تو کن کو واضح کریں؟ فرمایا مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو بندوں سے متعلق ہے اس کو واضح کرو. یہ دیکھیں قرآن نے خود واضح کیا ہے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، حضور کو فرمایا تبیان لکل شے، محبوب تنہا تجھ پر ہم نے سارے علم واضح کر دیے ہیں، لیکن بندوں کو سارا علم نہیں، بندوں کو وہ بتانا ما نزل الیہم، جو ان سے متعلق تھا، جو ان کی نمازوں سے متعلق تھا، جو ان کے روزوں سے متعلق تھا، جو ان سے متعلق تھا وہ بتانا ہے. تبیان لکل شے سارا نہیں بتانا ہے، یعنی محکمات بتانا ہے، متشابہات نہیں بتانا ہے. تو لہذا اس آیت کریمہ نے واضح کر دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو سارا قرآن کے اندر ہے وہ سینہ مصطفیٰ کے اندر ہے. لہذا قرآن کی جو متعدد تفسیریں ہوتی ہیں اس میں یہ نہیں کہ قرآن اپنے علم کو واضح نہیں کرتا، قرآن جس علم کو واضح کرتا ہے وہ صرف تنہا مصطفیٰ پر کرتا ہے. مصطفیٰ کے بعد یہ دعویٰ ہرگز کسی نے نہیں کیا کہ قرآن کی آیتیں تمام پر واضح ہو گئی ہیں. اس لیے حضرت گرامی قرآن نے اس مضمون کو واضح کرتے ہوئے ذکر کر دیا کہ محبوب تبیان لکل شے، یہ چیز آپ پر واضح کر دی گئی ہے. اور سورہ نساء کے اندر اسی چیز کو ذکر کیا، اور قرآن کی جب تکمیل ہوتی ہے فرمایا یہاں پر نزلنا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے دیا. آپ کہیں گے کیا حضور کے لیے انزال کا صیغہ انزلنا نہیں کہا گیا؟ ہم نے کہا وہ بھی قرآن نے ذکر کیا. اب کون سا ابہام رہ جاتا ہے؟ قرآن ہی سے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کون سا ابہام رہ جاتا ہے مسئلہ علم غیب پر؟ یہاں پر جہاں پر ہم نے آپ کے سامنے تنزیل کے صیغے پڑھے ہیں، وہ نزلنا علیک الکتاب، تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اتارا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. تبیان لکل شے، تاکہ ہر چیز کو آپ پر روشن کریں. چلو تھوڑا تھوڑا کر کے تو اتار دیا، لیکن جب سب اتر گیا تو کیفیت کیا ہوئی؟ اس کا حکم قرآن سے بتائیں تو یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے. فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، محبوب جب ساری کتاب ہم نے تجھ پر اتار دی. دیکھیں یہاں پر انزال کا صیغہ ہے، مصدر انزال کے مصدر سے یہاں پر آ رہا ہے، اور یہاں پر تنزیل تھا کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر چیزیں اتاری تاکہ روشن کریں. جب یہ تھوڑا تھوڑا 23 سال میں پورا ہو گیا تو خدا نے دوبارہ انزال تنزیل نہیں فرمایا، انزال کے صیغے سے ذکر فرمایا کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، محبوب جب یہ کتاب مکمل تجھ پر ہو گئی تو تیرا حال کیا ہوا؟ فرمایا وَعَلَّمَكَ، اس سے ہم نے تجھے سکھا دیا. کس چیز کو؟ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو تُو جانتا نہیں تھا. میں کہا اب کس چیز کی گنجائش یہاں پر شکی رہ جاتی ہے؟ تنزیل کے ذریعے تھوڑا تھوڑا دیا گیا، اور وہاں پر یہ کہہ دیا گیا کہ تبیان لکل شے، ہم نے ہر چیز کا روشن بیان تجھے سکھا دیا ہے. لیکن جہاں قرآن مکمل ہوا وہاں تبیان کی بجائے علمہ کا لفظ آیا، علمہ کا. یہاں پر کہا نزلہ ونزلہ علیکا، وہاں پر فرمایا آپ پر ہم نے نازل کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. اور جب تھوڑا تھوڑا کر کے یہ مکمل ہو گیا تو پھر اس تکمیل کو اللہ نے علم سے تعبیر کیا اور فرمایا جو تھوڑا تھوڑا کر کے محبوب ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے نا، یہ صرف اخبار نہیں ہے، یہ صرف اطلاع نہیں ہے، یہ خبریں نہیں ہیں، یہ تعلیم تجھے دی ہے. وعلمک، ہم نے تجھے تعلیم دی ہے. کس چیز کی؟ مالم تکن تعلم، مصطفیٰ، جو تو نہیں جانتا تھا. وکان فضل اللہ علیک عظیما، محبوب یہ خدا کا تجھ پر فضل عظیم ہے، بہت بڑا فضل ہے. کسی کو ہم نے تھوڑا تھوڑا دیا ہے، تجھے تو وہ سکھا دیا ہے جو کوئی نہیں جانتا تھا. اور یہاں سے دیکھیں کتنی پیاری بات واضح ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رب سے یہ کہا کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے، میرے علم میں اضافہ ہو جائے، تو فرمایا گیا کوہ طور پر آؤ، کوہ طور پر آ کر اس کی گزارش کرو کہ تمہارے علم میں اضافہ کر دیا جائے. اور مصطفیٰ سے کہہ دیا گیا محبوب تو کچھ کہتا ہی نہیں ہے، وہ قر کہنا ربی زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے. تو یہ مصطفیٰ کے علم کی شان ہے. دیگر انبیاء اپنے علم کی وسعت کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے علم کو واضح کر دے، ہمارے علم کو روشن کر دے، ہمارے علم میں وسعت پیدا فرما. لیکن مصطفیٰ کا درجہ اتنا ہے کہ آپ زبان سے خود نہیں کرتے بلکہ رب کی قدرت کی خود یہ خواہش ہے، محبوب تو کہنا کہ ہم تجھے سب سے زیادہ علم عطا فرما دیں. زدنی علما، زدنی علما، مولا میرے علم میں اضافہ فرماتا رہے، مولا میرے علم میں اضافہ فرماتا رہے. اور وہ اضافہ کیسے ہوا؟ فرما علمک ما لم تکن تعلم، محبوب ہم نے تجھے اس چیز کی تعلیم دے دی ہے جو تو جانتا نہیں تھا. وہ فرمایا جو تجھے ہم نے سکھایا وہ کیا چیز ہے؟ فرما وہ کان فضل اللہ علیک عظیما، وہ رب کا اتنا بڑا فضل ہے تجھ پر، فضل عظیم ہے جس کو کوئی جان نہیں سکتا. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کائنات کو جو علم دیا ہے نا، ساری خدائی کو جو ہم نے علم دیا ہے، وما اوتیت من العلم الا قلیلا، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک سارے انسانوں کو جو علم ملے گا رب فرماتا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. وما اوتیت من العلم الا بولے قلیلا، ہم نے جو تم لوگوں کو علم دیا وہ بہت تھوڑا ہے. اب اندازہ لگائیے، وہاں حضرت موسیٰ علم مانگتے ہیں تو کوہ طور پر بلایا جاتا ہے، اور مصطفیٰ کو خود کہا جاتا ہے محبوب دعا کر ہم سے بول کہ ہم تیرے علم میں اضافہ کر دے. اور جب بات گویا کہ علم کی وسعت کی آتی ہے تو فرمایا کہ ساری خدائی کو ہم نے جو علم دیا ہے اپنے وہ تھوڑا دیا ہے. وما اوتیت من العلم الا قلیلا، قلیل علم دیا ہے، اور مصطفیٰ کو سکھانے کے بعد فرمایا وہ کان فضل اللہ علیہ عظیما، محبوب ساری خدائی کو ہم نے قلیل دیا ہے اور فضل عظیم ہم نے تیری جھولی میں ڈال دیا ہے. اب کون ہے جو مصطفیٰ کے علم کو چیلنج کر سکتا ہے اور حضرات گرامی اس کو للکار سکتا ہے؟ یقیناً یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. چلتے چلتے اس مضمون کو مکمل کرتے ہوئے ایک حدیث پاک سن لیجئے تاکہ اس مضمون کا خاصہ واضح ہو جائے. یہ بہت ضروری بحث ہے، آج کے لیے مناظرے مباحثے کا ذریعہ بنتی ہے. انشاءاللہ آنے والے درس کے اندر اس پر جتنے اعتراضات قرآنی آیات سے کیے جاتے ہیں اس کا انشاءاللہ تشریحی اور تفصیلی جواب ہم آپ کی خدمت کے اندر. یہ آج کے درس میں صرف آپ کو مسئلہ علم غیب سے واقف کرنا تھا اور بتانا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے، تاکہ اس سے آپ کے ذہنوں کے اندر یہ تمام باتیں واضح ہو جائیں. اور قرآن مجید کی ایک نہیں متعدد آیتیں اس بات پر موجود ہیں، جس طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں ہے کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء، کہ خدا کی یہ شان نہیں کہ ہر ایرے غیرے کو غیب بتائے، ہاں وہ مصطفیٰ کو چن لیتا ہے غیب بتانے کے لیے. اسی طرح سورہ جن میں آپ اگر دیکھیں آیت نمبر 25 اور 26 اللہ نے کتنے واضح طور پر ذکر کیا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد، غیب کا جاننے والا اللہ ہے، وہ غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، جس رسول سے راضی ہوتا ہے غیب بتا دیتا ہے. اسی طرح تیسویں بارے میں آپ آئیے سورہ تکویر کو آپ دیکھیے تو قرآن نے کتنے واضح طور پر کہا وما ہو علی الغیب بدلیل، اے لوگو میرا مصطفیٰ غیب کی باتیں بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا ہے، غیب کی باتیں بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا ہے. اور قرآن نے خود وعدے کیا، جو آپ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتے ہیں اس میں کبھی ایک جملے پر آپ نے غور کیا کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ، کہ رب کی معلومات کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، الا بما شاء، لیکن خدا جسے اجازت عطا فرما دے. تو دینے کی بات تو خدا نے خود کی ہے، تعلیم کی بات تو خدا نے خود کی ہے، اب یہ کہنا کہ وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا ہو، کہ غیب کے خزانے کی کنجیاں خدا کے پاس ہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو یہ تو اختلافی بات نہیں ہے. سب یہی کہتے ہیں کہ غیب کا جاننے والا اللہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تعلیم نہیں کرتا، یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ خدا تو تعلیم کرنے پر قادر ہے. یہ کہنا کہ غیب خدا جانتا ہے اس میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف تو اس میں ہے کہ دیتا کہ نہیں دیتا، اور دینے کا حکم خدا نے خود دیا ہے کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، خدا کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر خدا جتنا چاہے جسے عطا فرما دے. تو تعلیم کی بات تو خدا نے خود کی ہے. اور چلتے چلتے یہ بھی سن لیجئے، خدا را قرآن کے ترجمے میں، قرآن کی تفسیر میں اس بات کا احتیاط بہت ضروری ہے. قرآن کے معنی اور مطالب کو ذکر کرنے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ جب آپ قرآن کو بیان کریں تو ایسی تفسیر نہ کریں جو دوسری آیت کی مخالفت میں جا رہی ہو، ایسا عقیدہ نہ رکھیں جو دو آیتوں سے متصادم ہو. ایک جگہ پر خدا یہ کہا جائے کہ غیب کو خدا جانتا ہے، اور ایک جگہ پر نہیں متعدد جگہ پر کہا جائے کہ خدا رسولوں کو بتا دیتا ہے. اور اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ غیب خدا جانتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کو نہیں بتاتا، تو اس آیت کا کیا جواب ہوگا جس میں بتانے والی بات کی ہے؟ اور یہ تو اختلاف کھڑا ہو جائے گا. اور قرآن خود کہتا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ یہ کسی کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، قرآن میں اختلاف نہیں. لہذا بات واضح ہو گئی کہ جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کیا فرمائیے محبوب نہیں جانتے آسمان اور زمین والے غیب مگر اللہ جانتا ہے، غیب کی ساری کنجیاں خدا کے پاس ہے. اور جہاں پر یہ فرمایا گیا کہ ہم رسولوں کو عطا فرماتے ہیں، دونوں میں واضح فرق ہے. جہاں خدا جانتا ہے اس کا مطلب ہے بغیر کسی کے بتائے جانتا ہے، ذاتی طور پر جانتا ہے، اس کا علم قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے. اور جہاں یہ ہے کہ ہم رسولوں کو دیتے ہیں اس کا مطلب ہے تعلیم ہے، عطا ہے، حادث ہے، ممکن ہے، متناہی ہے. اتنے واضح فرق کے بعد اگر کہا جائے یہ شرک ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ قرآن کی آیات کو ایک دوسرے کے ساتھ متصادم بنانا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور جو باتیں میں نے آپ کے سامنے واضح کی ہیں، دعا کیجئے اللہ رب العالمین ان تمام مضامین کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ کہنا کہ نبی کچھ جانتا ہی نہیں ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ پھر پوچھو نا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ایمان کیوں لائے؟ وہ نبی کے غیب کی وجہ سے تو لائے ہیں. بدر کے اندر حضور نے بولا فدیہ دو، کہ لگے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا میری چچی جان کو کمرہ بند کر کے جو آپ نے سونے کی پٹلیاں دی تھی وہ کہاں ہے؟ حضرت عباس نے کہا کہ حضور وہ تو میری اور میری بیوی کے سوا کوئی نہیں جانتا، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ سرکار نے فرمایا میرے رب نے مجھے بتا دیا. اسی غیب کو دیکھ کر حضرت عباس نے کہا کہ پھر میں اس رب کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت اس اطاعت بن اسید کو آپ دیکھیے، جب حضور کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا کہ اذان دو، اور بلال اذان دے رہے ہیں تو حضرت احتاب جو بعد میں مدینے کے گورنر بنے وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ دور مروہ کی پہاڑی کے قریب بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک کالا حبشی جو ہے وہ کعبے کے اوپر چڑھ گیا ہے اور اذانے دے رہا ہے، یہ کعبہ وہی تھا جس میں ہمارے بت ہوتے تھے، اچھا ہوا ہمارے ماں باپ مر گئے ورنہ وہ دیکھتے کہ گھٹیا قوم کا آدمی کعبے کی چھت پر چڑھ گیا ہے، اللہ کعبے کی چھت پر چڑھ گیا ہے، ہمارے باپ دادا جو اس کعبے کے متولی ہے ان کا تو جگر پھٹ جاتا، ان پر تو بے چینی طاری ہو جاتی۔ یہ بات وہ حضور سے کوسوں دور کئی فاصلے پر بیٹھ کر سرگوشیاں کر رہے ہیں، سرکار ادھر طواف کو ختم کر کے سیدھا چلتے ہوئے ان کے پاس آئے، ان کے ساتھ حضرت احتاب کے سامنے گویا کہ سامنے ابو سفیان بھی بیٹھے جو مسلمان نہیں ہوئے، اور ابو سفیان یہ کہنے لگے او احتاب خاموش ہو جا، یہ کنکریاں سن رہی ہیں، یہ کنکریاں سن رہی ہیں، تو اس اللہ کے نبی کو نہیں جانتا، یہ کنکریاں خود بتا دے گی تو کیا باتیں کر رہا تھا۔ اب دیکھیں یہ سارے لوگوں کا مسلمان ہونے کی دلیل حضور کا علم بنا، حضور کا علم بنا، کتنا بڑا ظلم ہے حضور کے علم کا انکار کرنا اور حضور کے علم پر مناظرہ کرنا، یہ سارے صحابیوں کی روحیں انہیں بدعا دے رہی ہوگی کہ ہمارے ایمان کا ذریعہ ہی حضور کے علم کا فیض بنا ہے۔ حضرت گرامی آپ دیکھیے کہ اسید احتاب بن اسید بیٹھ کر جب سرگوشی کر رہے ہیں تین دوست کہ دیکھو یہ کالا حبشی بلال جو ہے یہ کعبے کی چھت پر چڑھ گیا ہے، اب وہ مروہ کی پہاڑی پر بیٹھے ہیں، سرکار کعبے کے قریب طواف کرتے ہوئے طواف کو فارغ ہو کر آتے ہیں اور سیدھا صفوں کو چیرتے ہوئے احتاب بن اسید کے سر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہاں احتاب تو کیا باتیں کر رہا تھا، تو نے یہ جملے کہے، احتاب بن اسید نے کہا یہ باتیں تو ہم تین کر رہے تھے، آپ کو کیسے بتا دی چلا، فرمایا جس نے نبی بنا کر بھیجا ہے اس نے بتا دیا ہے۔ تو احتاب بن اسید کھڑے ہوئے، فرمایا کہ جو رب آپ سے اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی پوشیدہ نہیں رکھتا واضح کر دیتا ہے تو ہم اسے رب کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اور یہی احتاب بن اسید جب سرکار فتح مکہ سے لوٹے ہیں ان کو مکہ مکرمہ کا گورنر بنایا گیا، اندازہ لگائیے ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا اس کو خبر پہنچی کہ اس کے گھر بچہ پیدا ہو گیا، اس کے گھر بچہ پیدا ہو گیا، تھا وہ یمنی خوبصورت لیکن بچہ جو پیدا ہوا وہ انتہائی کالا تھا، سیاہ فام تھا، خبر پہنچی آنے والے قاصد نے کہا کہ تیرے گھر لڑکا پیدا ہوا، لیکن تھوڑی سی ناراضگی کی بات ہے، وہ حضور کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا پیغام لایا اور پھر کہتا ہے ناراضگی کی بات ہے، کیا ناراضگی کی بات ہے، اس نے کہا کہ تیرا بچہ تجھ پر بھی نہیں گیا تیری بیوی پر بھی نہیں گیا، کہا کیا مطلب، کہا تو انتہائی خوبصورت اور تیری بیوی کا بھی حسن ایسا لیکن جو بچہ پیدا ہوا وہ انتہائی سیاہ فام ہے، تو وہ کہنے لگے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میری بیوی نے بدکاری کرائی ہے اور میرے دل میں اپنی بیوی کے لیے وسوسے پیدا ہوئے، میں بارگاہ رسالت میں بیٹھا تھا، سرکار نے مسکرا کر فرمایا کیوں پریشان ہے، کہنے لگے حضور یہ معاملہ ہوا، میں بھی حسن جمال والا، میرے ماں باپ بھی حسن جمال والے، میری بیوی میری ساس تمام گویا کہ حسین و جمیل لوگ ہیں اور ہمارے گھر میں بچہ جو پیدا ہوا وہ سیاہ فام کالے رنگ کا ہے، تو مجھے شک ہوتا ہے اپنی بیوی بدکاری کا۔ سرکار نے مسکرا کر فرمایا میرے قریب آ قریب آیا اور سرکار نے ان کو کان میں بتایا کہ تیرے جسم کے فلاں حصے پر ایک کالا داغ ہے۔ اب دیکھو اس نے تو کپڑے پہنے ہوئے تھے نا، غور کریں اس نے تو کپڑے پہنے ہوئے تھے، حضور اس کے کان میں کہتے ہیں کہ تیرے جسم کے فلاں حصے پر کالا داغ ہے، وہ گھبرا کے کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ، فرمایا بس تیرے بچے کے اوپر وہی رنگت غالب آ گئی ہے، تیری بیوی نیک ہے تیرے بچے پر وہ رنگت غالب آئی ہے، یہ میرے آقا کے علم کی وسعتیں ہیں جو قرآن کے ضمن میں میرا رب عطا فرماتا ہے۔ تو دعا کیجیے اللہ رب العالمین قرآن کے ان مضامین ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہم نے جس موضوع کو آپ کی خدمت میں قرآن کے ضمن میں پیش کیا ہے اس کا مقصد ہمارا تفرقہ نہیں تھا اور نہ اس کا مقصد ہمارا مناظرہ مباحثہ تھا، بلکہ غلط فہمی جو اتنے محبوب اور اتنے مسلم نظریے پر رکھی گئی ہے اس کو کلیئر کرنا تھا۔ ہاں آپ کو اس پہ تبصرے کی مکمل اجازت ہے کہ آپ مجھ سے اس مسئلے میں بات کر سکتے ہیں اور اس میں گفتگو کر سکتے ہیں پروگرام کے بعد یا مسجد میں تشریف لا کر، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ دیانت کے ساتھ اور قرآنی فلسفے کے ساتھ اسلاف امت کے دامن کو پکڑ کر اس نظریے کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو علم کی کتنی وسعت عطا فرمائی ہے، کلام عطا فرمایا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ ایک درس کے لیے اور صبر کریں آپ، کیونکہ میرا کام ہے آپ کے ذہنوں میں تشریفی پیدا کرنا، بزرگوں کے اقوال کے تحت اس شک کو دور کرنا ہے۔ آنے والا درس انشاءاللہ وہ اعتراض کے جوابات کے تحت ہوگا اور اس کے تحت مزید حقائق کو آپ کے سامنے واضح کیا جائے گا تاکہ ہم بارگاہ رسالت میں سرخرو ہو سکیں، اس لیے کہ نبی پاک کے تمام اوصاف میں سب سے عظیم وصف جو ہے وہ آپ کا علم ہے، وہ آپ کا علم ہے۔ اور خدا اللہ کی عزت کی قسم میں کہتا ہوں، بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جو حضور کے لوگ ایک مجھ سے کہنا کہ شاہ صاحب آپ علم کے مسئلے کو زیادہ دخل دیتے ہیں، میں نے کہا کہ دیکھیے جس کو جہاں پر ذوق آتا اسی کو دخل دیتا ہے، بزرگوں نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر کہ یہ علم مصطفیٰ کا ذکر اتنا محبوب ذکر ہے کہ اسی کے صدقے اللہ اس کی دنیا آخرت کو روشن کرتا ہے. اس لیے کہ حضور کے سر پر جو مبارک تاج چمک رہا ہے اس تاج کا نام علم ہی ہے. حضرت آدم کو جو تمام فرشتوں پر فضیلت دی گئی ہے وہ علم ہی کی وجہ سے دی گئی ہے. تو لہذا انبیاء کی تعریف کرنے میں سب سے بڑی بات علم کی ہے, اور خدا اسی سے ناراض ہوتا ہے جو انبیاء کے علم پر تنقید کرتا ہے. منافقین کے کفر کا سب سے بڑا حصہ, بلکہ مجھے کہنے دیجئے قرآن کا طالب علم جو قرآن کا تلمیز ہوگا, جو قرآن کی آیت کو سمجھتا ہوگا, اس کے سامنے میں سمجھتا ہوں یہ بات سننا قطن بار اور بہت نہیں ہوگا کہ منافقین جنہوں نے داڑیاں بھی رکھی, حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا تمام بہانہ بھی بنایا, لیکن انہیں ایمان نہ ملا, ان کا بنیادی قصور کیا تھا؟ تو میں بڑے واضح طور پر کہوں گا کہ ان کا بنیادی قصور حضور کے علم کا مذاق اڑانا تھا. معاذ اللہ, حضور کے علم کا مذاق اڑانا تھا. اور ابو بکر, عمر, عثمان و علی کی سرفرازی کا درجہ کیا تھا؟ حضور کے علم کی شان کے سامنے سر تسلیم کو خم کرنا تھا. دعا کی اللہ رب العالمین سے کہ اسی جذبے کے ساتھ مولا کریم, یہ ہم نے مختصر سی گفتگو کی ہے دین کی آگاہی کے لیے, یہ مسئلہ آج کل ہمارے لیے نظریات اور عقائد کے اندر ایک تلاطم کا جو ایک طوفان کی حیثیت لیے ہوئے ہے, تو اس میں تشریفی کر دینے کے لیے, اور ہم نے آگے چل کر بڑے کام کرنے ہیں انشاءاللہ العزیز. اس لیے ان مقدمات کو ہم اس لیے مکمل کر رہے ہیں ابتدائی نشستوں کے اندر کہ بار بار اس کی یادی کی ضرورت نہ ہو, مکمل طور پر اس کا ایک چیپٹر تیار ہو جائے. اس پر مارکیٹ میں بکس بھی موجود ہیں, لیکن جو ہمارے ساتھ درس تعلیم و تربیت کو سن رہے ہیں, تو تعلیم و تربیت میں عقائد کی سب سے بڑی تعلیم و تربیت ہے. لہذا میں نے ان موضوعات کو اس لیے چھیڑا ہے کہ پرچیاں یہاں پر آتی کہ ان حقائق کا کیا جواب ہے, اس پر مفصل خطاب اس لیے کر دیے گئے ہیں کہ اب آپ وی سی ڈیز لے کر اس میں اپنے سوالات, اپنے اطمینان کا جواب دیکھیں, تاکہ آگے چل کر جو ہم نے جس اپنے ہدف کو سر کرنا ہے اور جس کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھا ہے, بتدریج مرائل کو حل کرتے ہوئے ہمارا مقصود وہاں تک پہنچنا ہے. لیکن جب تک یہ مضامین جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ کلیئر نہیں ہوں گے, اس وقت تک ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہو سکتا اور ہم صراط مستقیم پر نہیں آ سکتے. لہذا اسی غرض, اسی تما, اسی خواہش کے تحت ہم نے اس درس کے سلسلے کو ایمان اور اس کے تقاضے کے ضمن میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے. انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیلات آپ متعدد انداز میں سنتے رہیں, عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات میری طرف سے اعلان میں سن لیجئے, انشاءاللہ کے ڈی آفیشل سوسائٹی میں ریاض صاحب اور ہمارے جگر دوست احباب جہاں پر موجود ہیں, انہوں نے جو وہاں پر, میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, جو اتنا بڑا اہتمام کیا ہے, وہاں پر اس قسم کے موضوعات نہیں ہیں, وہاں پر سورہ مومنون کی تفسیر اور سورہ مومنون کو گویا کہ شروع کیا جائے گا. اور بتوفیق تعالیٰ بزرگوں کے کرم سے سرکار غوث اعظم کے صدقے الحمدللہ یہ کیفیت رہی درس قرآن کی, جو ہم نے درس یہاں دیا ہے وہ موضوع وہاں نہیں ہے, اور جو وہاں ہے وہ وہاں نہیں ہے. یہ اس وجہ سے کہ زندگی کا وقت بہت مختصر ہے, زیادہ سے زیادہ ہم مختلف موضوعات پر آ کر قرآن کو ان مضامین کو سمجھ سکیں. لہذا آپ کو دعوت فکر اس اعتبار سے دی جاتی ہے کہ آپ کے پاس اگر وقت ہو, سہولت ہو, آپ تشریف لانا چاہیں, ذوق رکھتے ہوں اور اپنی زندگی کے ساتھ وفا کا جذبہ رکھتے ہیں, یقیناً آپ کسی نہ کسی عالم, کسی بزرگ کے ساتھ وابستہ ہیں. لیکن اگر آپ پھر بھی اگر تشریف لانا چاہتے ہیں تو ضرور تشریف لائیں. اس متعدد درسوں کے اندر مختلف موضوعات ہوتے ہیں, کہیں پر عقیدے کا, کہیں پر فکری, کہیں پر اعمال اور احکام سے متعلق, تاکہ کوئی موضوع زندگی کی رفتار میں ہم سے نہ چھوٹے, ہم اس کو اپنی زبان پر جاری کرنے کی کوشش کریں. جو رب ہمیں بولنے کی توفیق دے رہا ہے انشاءاللہ وہ ہماری مغفرت بھی اس کے صدقے فرمائے گا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.